تبارک و تعالی بڑے حکمت والے ہیں اور بڑے علم والے ہیں، اللہ کی قدرت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، گھیر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ سب کو گھیرے ہوئے ہیں اور سب کے علموں کو گھیرے ہوئے ہیں، اولین اور آخرین کے، اگلوں کے، پچھلوں کے، اللہ محیط ہے اور ساری مخلوق محاط ہے، محاط اس کو کہتے ہیں جس کو گھیرا جائے، خود اللہ محاط نہیں ہے کسی کا، اور اللہ پاک اتنی بڑائی والے ہیں کہ اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے انہوں نے اپنی قدرت کے یہ نمونے سامنے بتائے ہیں، جتنی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے بنی ہوئی ہیں، سلسلہ معرفت ہے یہ، سلسلہ ربوبیت نہیں ہے، یہ پالنے کے لیے یہ سارا عالم ہونا ضروری نہیں، اللہ نے اپنی پہچان کے لیے سارا عالم رکھا ہے، سلسلہ معرفت ہے، خدا بندی ہے اللہ کی معرفت کا، کہ اللہ کیسی قدرت والے ہیں، کیسے آسمان انہوں نے بنایا، کیسے زمین انہوں نے بنایا، زمین کے اندر مختلف قسم کی چیزوں کے اگنے کے خزانے کیسے بنائے، پانی پڑ گیا مختلف چیزیں اگ آئیں، یہ بھی بہت عجیب بات ہے آدمی اگر سوچے تو، کیونکہ ان چیزوں کو سوچنے کی قرآن پاک میں جگہ جگہ دعوت دی گئی تاکہ آدمی سوچے تو اس سے فکر پیدا ہو اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف طبیعت چلے، کیونکہ فکر کے ذریعے سے معرفت ہوتی ہے، معرفت سے پھر محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت سے بندگی اور اطاعت کا جذبہ آتا ہے، اسی لیے فکر کی دعوت دی گئی، تو یہ بات بہت ہی عجیب ہے کہ پانی پڑتا ہے تو زمین لہلہانے لگتی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ زمین میں کتنی چیزوں کے خزانے اللہ نے رکھے، بیج موجود ہے، بیج سے درخت کا آنا ایک درجے میں سمجھ میں آتا ہے، لیکن بیج کا رکھ دینا بنا کے وہ کتنا عجیب ہے، وہ کہاں سے آئے، ہم اقسام کے بیج اور ہم اقسام کی جڑی بوٹیاں اور ہم اقسام کے درخت اور ہم اقسام کے غلے، یہ پہلے سے ودیعت ہے، اس کی صلاحیت پہلے سے ودیعت ہے، کتنی عجیب بات ہے، جبکہ پہلے سے وہ چیز نہیں تھی، کوئی بھی چیز نہیں تھی تو یہ بھی چیز نہیں تھی، اللہ ہی نے پیدا کیا، اور پھر پانی کی کیا صلاحیت رکھی کہ اس کا مما واحد، ایک ہی پانی سے سیرابی ہوتی ہے، ایک پانی سیراب ہوتا ہے اور امرود میں سے امرود نکل رہا ہے، آم میں سے آم نکل رہا ہے، جام میں سے جام نکل رہا ہے، سپوٹے میں سے سپوٹا نکل رہا ہے، ہر قسم کا غلہ اس میں سے نکل رہا، ہر قسم کی ترکاری اس میں سے نکل رہا، پانی ایک ہے، قرآن کریم میں اس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نباتاتی نظام، اگنے کا جو نظام بنایا ہے زمین سے، وہ بہت عجیب ہے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریز در معرفت کردگار، سبز درختوں کے پتے نظر والے آدمی، ہوشیار آدمی کی نظر میں، نظر والے آدمی کے پاس، یعنی جو صاحب نظر ہو، جس کو دیکھنے کا سلیقہ ہو، سبز درختوں کے پتے دیکھنے والے کے پاس ایک ایک پتا اللہ رب العزت کی معرفت کا دفتر ہے، یہ فرماتے ہیں بزرگ، ایک ایک پتا دفتر ہے، کیسے کیسے پتے ہوتے ہیں، کتنے اس کے ڈیزائن ہوتے ہیں، کیا ان کا نظام ہے، چھوٹے پتے الگ ہیں، بڑے پتے الگ ہیں، بڑے ہیں تو بہت بڑے پتے بھی ہیں، اب کیلے کے درخت کے پتے کتنے بڑے ہیں، اور املی کا درخت اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے پتے کتنے چھوٹے ہیں، اور نباتیات کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ جس درخت کے پتے کا پھیلاؤ زیادہ نہیں ہوتا، اس کے پتے زیادہ بڑے ہوتے، اور پتے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر نالی نماپن بنا ہوا ہوتا ہے کہ پانی اس پہ پڑے تو سیدھا جڑ میں آ جائے بہ کے، جیسے دو ہاتھ پھیلا کے آدمی رکھے تو پانی سیدھا ادھر آ جانے کے، اب کیلے کے پتوں کا حال یہ ہے کہ درخت تو زیادہ لمبا چوڑا نہیں، مگر پانی اگر پتوں پہ پڑے گا تو سیدھا جڑ میں چلے جائے گا اس کے اندر سے بہتے ہوئے، اور املی کا درخت خوب پھیلا پھیلا ہوا ہوتا ہے، جڑیں اس کی دور تک ہے، دور سے بھی پانی جذب کر لیتی، زیادہ اس کے پتے اللہ پاک نے چھوڑے، کیسے علم والے اور کیسے حکمت والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، یہ جتنی کائنات کا سلسلہ ہے یہ سلسلہ معرفت خداوندی ہے، کہ اللہ ایسی قدرت والے، ایسا آسمان بنایا، ایسی زمین بنائی، ایسے چاند و سورج کو بنایا، سورج کا نظام کتنا عجیب و غریب نظام، کیسا بڑا ہنڈا ہے وہ، لاکھوں کروڑوں میل کی بڑا یعنی ساخت کا، اور گرم کتنا ہے، زیادہ بس جہنم ہے گویا، اندر اس کے لاوا پک رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ میں گھوم رہا ہے، ایسا عظیم الشان لاوا ہے کہ اس کے اندر جو ابال ہے, اس کے اندر جو تپش ہے, سوزش ہے, وہ برداشت نہیں ہو کے وہ باہر ابلتا رہتا ہے. ابھی اب تو دوربینوں سے نظر آنے لگا ہے, میگزینوں کے اندر چھپنے بھی لگے ہیں اس کی فوٹو. وہ لاوا جو نکلتا ہے تو 2.5 لاکھ میل اوپر چڑھتا ہے, وہ ایک دم فوارا جو نکلتا ہے آگ کا, 2.5 لاکھ میل لمبا, اندر سے جو جوش, جیسے تندور میں سے جوش نکلتا ہے ایک دم, آگ میں سے لپک نکلتی ہے ایک دم, تو دو جگہوں سے لپکیں دیکھی جا رہی ہیں سورج میں سے, تو 2.5 لاکھ میل لمبی جو نکل رہی ہے اس میں سے, اتنا اندر لاوا پک رہا ہے. ایسے بڑے ہنڈے کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا اور سراج و حاج بنا دیا, دہکتا ہوا چراغ بنا دیا. چراغ کا چراغ ہے, تنور کا تنور ہے, اوون کا اوون ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. اور اس کے اپنا ایک مقام ہے, نہ اس کو آگے کر سکتے نہ اس کو پیچھے کر سکتے, اور تھوڑا قریب کر دیں تو زمین والوں کو جینا مشکل ہو جائے, اتنی گرمی آنے لگے گی, اور تھوڑا اوپر کر دیں تو زمین والوں کو مطلوبہ تو گرمی نہیں آئے گی, سارے مر جائیں گے. اس لیے قرآن پاک میں سورج کے چلنے کی جگہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے اپنے علم کا اور اپنے اندازے کا حوالہ دیا, وَشَمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. سورج چلتا ہے اپنے ٹھکانے پر, جو اس کی جگہ مقرر ہے اس پر, اور یہ اندازہ ہے غلبے والے کا اور یہ اندازہ ہے علم والے کا. تقدیر العزیز العلیم, عزیز کا اور علیم کا یہ اندازہ ہے کہ کیسا اس کا غلبہ ہے کہ ایسی بڑی مخلوق بنائی اور اس کو طاقت کنٹرول میں رکھے ہوئے, اور علم کیسا ہے, اس کی ساخت دیکھو, اس کا بڑاپن دیکھو, اس کی گرمی دیکھو, پھر اس کا زمین سے مسافت دیکھو, پھر اس کی فٹنگ دیکھو, اور کروڑوں سال گزر گئے اپنا نظام ہے, اس میں ذرا برابر تبدیلی نہیں آتی, بال برابر فرق نہیں آتا. 5000 سالہ جنتی اوقات کی اپنے پاس میں لگی ہوئی ہے, تو مطلب یہی ہے کہ 5000 سال میں بھی کوئی بال برابر فرق اس میں نہیں آئے گا, یہی ٹائم رہے گا. ہزاروں کروڑوں سالوں سے اللہ نے نظام بنا. یہ سب سلسلے معرفت خدا بندی, ایسی قدرت والے ہیں. پرانوں کے جوڑ میں حضرت مولانا سعد صاحب دامن برکاتہم فرما رہے تھے کہ یہ جتنی مخلوقات ہیں یہ لوگوں کو دھوکہ ہو گیا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ واقعتاً یہ بہت بڑی مخلوق ہے, مگر اب لوگوں کے ذہن میں یہ آگئی بات کہ اتنی بڑی مخلوق سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے. جو اللہ نے اپنی قدرت سے مخلوق بنائی ہے تو مخلوق سے فائدہ اٹھانے کی طرف ذہن چلتا ہے, جو ہمارے قبضے میں ہے اس سے بھی, جو ہمارے قبضے میں نہیں ہے اس سے بھی, جو ہمارے قبضے میں نہیں ہے تو مخلوق سے فائدہ ہو ہی رہا کہ اللہ نے اس مخلوق کو بنایا یہ فائدے کے لیے. ہوائیں ہمارے قبضے میں نہیں, بادل ہمارے قبضے میں نہیں, سورج ہمارے قبضے میں نہیں, آسمان ہمارے قبضے میں نہیں, دریا ہمارے قبضے میں نہیں, کام چل رہا ہے. اور ان سے جس حد تک فائدہ اختیاری طور پر اٹھایا جا سکتا ہے اس کے بھی چکر میں انسان, اور جو چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے جہاں تک انسان کی دسترس موجود ہے وہاں تک اس کا ہاتھ پہنچتا ہے, اس سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں. حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں اور امام الانبیاء کا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات ہے, نبی اس لیے آئے, پیغمبر اس لیے تشریف لائے, اللہ نے ان کو اس لیے بھیجا کہ مخلوق کو یہ بتائے کہ دیکھو جس نے یہ چیزیں بنائی ہیں وہ ایسی قدرت والا ہے, اس کی قدرت سے فائدہ لینا سیکھو. اللہ نے اپنی قدرت کے مظاہرے میں مظاہر بنائے یہ سارے, ان مظاہر سے فائدہ لینے کے لیے یہ چیزیں نہیں بنائی گئی, وہ تو فائدے کے لیے تمہارے لیے بنائی ہیں, لیکن تمہیں اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ جو ذات ایسی قدرت والی ہے اگر چاہیں آپ تو اس قدرت, ایسی قدرت والی ذات سے اپنا تعلق پیدا کر کے اس کی غیر مخلوق قدرت سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت اپنے میں پیدا کرو. ایسی قدرت اس کے پاس, ایسی جو قدرت والا ہے اس قدرت والے سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے, براہ راست اس سے کیسے لیا جائے, اس کا بھی راستہ ہے جہاں تک انسانوں کا علم نہیں جا سکتا تھا, انسانوں کے احساسات نہیں جا سکتے تھے, آدمی اپنے عقل و دانش سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا, وہاں نبی وحی کا علم آتا ہے, وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم آتا ہے, آسمان سے اس کی باتیں آتی ہے کہ اس کے بعد آگے کی چیز کیا ہے. ورنہ انسانوں کا بس, انسانوں کے بس میں تو یہی تھا کہ بھائی ہمارے ہاتھ پیر ہیں, یہ ہمارے احساسات ہیں, یہ ہمارے تجربے ہیں, یہ ہماری عقل ہے, اور یہ چیزیں دوڑو اس میں, محنت کرو اس میں, اور مخلوق کر بھی رہی ہے, اور اللہ پاک اپنی قدرت کے کرشمے اس میں بھی دکھائی رہے, چونکہ وہ ساری قدرت ہی قدرت کے مظاہر ہیں, تو ایک ایک چیز میں بے پناہ طاقت اللہ نے رکھی ہے اور بے پناہ شکلیں رکھی ہیں. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان اپنی صلاحیت پوری کسی بھی چیز پہ لگا دے اللہ اس میں اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دے, یہ اللہ کی عادت ہے. ایک سنت اللہ یہ ہے کہ اگر آدمی اپنی صلاحیت جو اس کے بس میں ہے, دماغ کی, تجربے کی, کوشش کی, جد و جہد کی, किसी भी चीज पे लगा दे, लकड़ी पे लगा दे, लोहे पे लगा दे, पित्तल पे लगा दे, आदमी पे लगा दे, जानवर पे लगा दे, अल्लाह पाक उसके बाद उसमें अपनी कुदरत का मुजाहरा कर देंगे कि मैं उसमें ऐसी कुदरत वाला हूँ। क्योंकि इंसान की इस मेहनत का लगाना सबब के तौर पर अल्लाह ने इस दुनिया में निज़ाम की हैसियत से रखा हुआ है कि तू इसमें यह काम कर दे, उसके बाद तू भी फिर मेरी करिश्मे को देख कि मैं कैसी कुदरत वाला हूँ, इसमें कैसी चीज़ निकाल देता हूँ, कैसा नयापन इसमें पैदा कर देता हूँ। कुदरत है, नयापन है, नया कमाल है, नई खूबी है, नया फ़ायदा है, नई सनात है, वो चीज़ आ जाती है उसमें से। यही वजह है कि दुनिया मादे पर मेहनत कर रही है, सामानों पर मेहनत कर रही है, मटेरियल पर मेहनत कर रही है, और मटेरियल भी हमा अकसाम का है, हमा अकसाम पर मेहनत कर रही है। अब ताला शानु अपनी कुदरत के करिश्मे दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ यह इंसान पहुँच गया और कैसी कैसी चीज़ें आए दिन ईजाद हो रही हैं। कभी सुना जाता था कि जाम जमशीद के पास एक जाम है, जाम जमशीद बहुत मशहूर बादशाह अजना वाला, उसके जाम की खसूसियत यह है कि सारी दुनिया उसके जाम के अंदर उसको नज़र आती थी। पता नहीं क्या बनाया था उसने, तारीखी किताबों में लिखा हुआ है, हवाई फैर थी, पता नहीं ये वाकई कोई बात थी उस वक्त जो भी था था। लेकिन आज देख लो, आज तो जाम जमशीद हर एक के घर में रखा हुआ है, सारी दुनिया समेट लो, सारी दुनिया फिर लो अल्लाह की खुद। और बनता किस चीज़ से ये आपका कंप्यूटर, बनता किस चीज़ से? रेत से बनता है, उसमें ज़्यादातर मटेरियल रेत की किस्म का, इंतहाई सस्ता, इंतहाई मामूली, उसके अंदर सनात पाई जाती है, उसमें कमाल पाया जाता है, इस्तेफादे की शक्लें बहुत पहली हुई है, इसलिए वो महंगा है, मटेरियल महंगा नहीं है उसका। सर एक कंप्यूटर के स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उसका मटेरियल इंतहाई मामूली होता है और रेत की तरह का होता है जिससे वो बनता है। बस अल्लाह ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और कैसी उसमें अपनी कुदरत की करिश्मे दिखा दिए, पूरी दुनिया अपनी समट गई। अल्लाह इसी कुदरत वाले हैं। वरब्बका फकब्बिर, करने का काम क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई को बयान करना, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई को सोचना। अल्लाह कैसे कुदरत वाले हैं और कैसे इल्म वाले हैं और कैसी हिकमत वाले हैं, कैसी रुबूबियत वाले हैं और कैसे पालने वाले हैं। जब वो पालने पर आए तो कैसे पालते हैं, पालने की शक्लें बड़ी अजीब हैं उनकी। जब वो पकड़ने पर आए तो कैसे पकड़ते हैं, पकड़ने की शक्लें बड़ी अजीब हैं। जब वो हिफाजत करने पर आए तो कैसे हिफाजत करते हैं, उनकी हिफाजत की शक्लें बड़े अजीब हैं। अल्लाह ने अपने ही अपनी कुदरत से बहुत सी चीज़ें हिफाजत के नाम से बनाई हुई हैं, बहुत सी चीज़ें पकड़ के नाम से बनाई हुई हैं, बहुत सी नफ़ा की शक्लें इंसानों के सामने बनी हुई है, बहुत से नुकसान की शक्लें बनी हुई है। लेकिन वो ऐसी कुदरत वाले हैं कि जितने नफ़ा की शक्लें हैं उनको नुकसान का कर दें, वो ऐसी कुदरत वाले हैं कि जितने नुकसान की शक्लें हैं उनसे उनको नफ़ा का कर दें, ऐसी कुदरत वाले हैं। जिनसे नफ़ा निकलता है उनसे नफ़ा निकालना ये भी अल्लाह ही का काम है, लेकिन उससे नफ़ा निकालने के अल्लाह पाबंद नहीं है, तो उससे नुकसान निकाल दे। इसीलिए शक्ल के ऊपर नहीं रहने को कहा गया है कि तुम शक्ल के ऊपर मत जाओ, शक्ल नफा की है बस उसको पकड़े रहो, हलाल हराम किसी भी तरीके पर नहीं। क्यों? इस वास्ते कि उसमें से नफा निकलना फिर एक मुस्तकिल काम है जो अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी पर डिपेंड, वो चाहे तो नफा मिलेगा नहीं तो फिर नुकसान भी निकल जाएगा उसमें, और होता है ऐसा। जितनी इबादत के असबाब है उनमें से हलाकत निकल आती है, वो ऐसी कुदरत वाले हैं। और जो हलाकत के असबाब है ज़ाहरी तौर पर उनसे मत डरो, अल्लाह पर नजर रखो, क्योंकि हलाकत के सबब से हलाकत निकलना कोई यकीनी नहीं है, उसमें से हिफाजत निकल आ सकती है। अल्लाह इसी कुदरत वाले हैं, न सिर्फ कुदरत वाले हैं, दिखाते रहते हैं अपने नक्श, अपनी इस कुदरत के नज़ारों को वो दिखाते रहते हैं कि हलाकत में से हिफाजत निकाल दिया, हिफाजत में से हलाकत निकाल दिया, और हलाकत में से हलाकत, हिफाजत में से हिफाजत, ये तो दुनिया वैसे भी समझती है। मगर अल्लाह शक्लों के पाबंद नहीं है, सारी शक्लें अल्लाह के पास ऐसी है जैसे किसी के आदमी के पास चूल्हे में बर्तन हुआ करते हैं, के बर्तन नाम उनके मुख्तलिफ होते हैं लेकिन काम उनसे वही होता है जिससे आप फिलहाल लेते हैं। दुकान के नाम से दुकान है तो ठीक है, आमतौर पर दूध ही रखते हैं, लेकिन इमरजेंसी में आप उसमें चाय भी बना लेते हैं। बर्तन तो मना नहीं कर सकता कि साहब मैं तो दूध पान हूँ, मेरे ने आपने चाय क्यों डाल दी, हमें डाल दी बस, मालिक को हक है तो वो दूध की बजाय चाय डाल दे। कुछ भी नहीं, बर्तन कुछ भी नहीं मिला आपको, सुबह सुबह जाके नहारी लिया आप, मना करता है वो, है तो वो दूध डाल लेकिन नहारी दान भी बन गया। उसके अंदर शरबत डाल दो तो शरबत निकल आया, मिर्ची रख दो तो मिर्ची निकल आएगी, है दूधदार नाम किधर है काम किधर है। अल्लाह तबारक व तआला का भी मामला ऐसे ही है, मखलूक की जितनी मखलूकात की जो शक्लें हैं वो शक्लें अल्लाह की मखलूक है, और इन शक्लों में जो कुछ सिफात अल्लाह ने रखी है नफा और नुकसान की, उनसे जो कुछ जाहिर होता है तो अल्लाह के हुक्म से जाहिर होता है, और इस ज़ुहूर में अल्लाह तबारक व तआला पाबंद नहीं है, इस इजहार में अल्लाह पाबंद नहीं है कि जिसका जो नाम है अल्लाह वही काम करेंगे। आग अगर जलाती है तो वो जलाते भी हैं और हिफाजत भी कर लेते हैं, और वो तो ऐसी शान वाले हैं कि एक ही वक्त में जलाने का भी काम ले ले, एक ही वक्त में हिफाजत का भी काम ले ले, एक ही वक्त में कर ले। तो
اللہ نے لکھا ہے نا, روم رحمۃ اللہ نے بھی, جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, ابراہیم علیہ السلام تو وہاں مست ہے, ان کے لیے تو گلزار بنی ہوئی تھی وہ آگ. نمرود نے کہا کہ آخر اس آگ کو ہوا کیا, آگ کا کام تو جلانے کا ہے, یہ ابراہیم کو جلاتی کیوں نہیں؟ تو آگ سے آواز آئی کہ میرا کام جلانے کا ہے مگر تو آ, پھر میں بتاؤں گی کہ میرا کام جلانے کا ہے کیا نہیں ہے. کیونکہ نمرود کے لیے آگ کو گلزار نہیں کیا گیا تھا, مطلب ابراہیم کے لیے کہا گیا. سب کے لیے پھر وہ گلزار ہی ہے, نہیں تو وہ تو ابراہیم کے لیے اسپیشلی تھا وارڈ, کیونکہ نارمل اس کا اپنا نارمل حالت تھی, اس کی سب کے لیے آگے تھی. اس کی قدرت والے ہیں کہ ایک ہی وقت میں دو صفات کا ذکر, حفاظت کرنے پر آئے تو یوں حفاظت کرے, پالنے پر آئے تو یوں پالے. دشمن کے گھر کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں, جس نے ہزاروں کو تو موسیٰ علیہ السلام کی خاطر ذبح کر دیا, ہزاروں بچوں کو, ماں کے پیٹ چیر چیر کے نو مولود کو نکال کے ختم کر دیا گیا. ایسے اندوہناک دلدوز واقعات تک پہ جا کے کیا کسی طریقے سے بنی اسرائیل کا وہ بچہ پیدا نہ ہو جس کے بارے میں یہ آتشی اور مجوسی جو ہے نا, یا یہ ستارہ پرست اور نجومی یہ پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ اگر وہ بچہ پیدا ہو گیا تو پھر تیری سلطنت برباد ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے بھی یہ طے کر لیا کہ فرعون جس چیز سے ڈر رہا ہے وہ سامنے لا کے رہے, ہم نے بھی یہ طے کر لیا تھا کہ فرعون جس چیز سے ڈر رہا ہے وہ چیز سامنے آ جائے, اور وہی تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا میری سلطنت کو ڈبو دے گا. پیدا کرنا بھی طے کر دیا اور سلطنت کو ڈبونا بھی طے کر دیا, بھیج دیا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اس بات کا الہام ہو گیا کہ تم کو بھیج, تم پانی میں ڈال دو اور صندوق میں بند کر دو. صندوق میں بند کر دے چھوٹے بچے کو, ظاہر ہے کہ حفاظت کا سامان نہیں ہے تو ہلاکت کا سامان ہے, یوں آپ تھوڑی دیر صندوق میں بند کر کے دیکھو بچوں, رکھ دو 2-3 دن کے بعد پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ کوئی نیکلس تھوڑا ہی ہے, چندن ہار تھوڑا ہی ہے کہ صندوق میں بند کر دو, مگر اللہ نے کہا کہ بس صندوق میں بند کرو. دیکھو یہ تابوت, بس اس کو جو ہے تابوت میں رکھ دو, تابوت میں رکھ دیا اور مزید بڑھائی ہے کہ اس کے پانی میں ڈال دو. روزن اگر ہے اس میں پانی آتا ہے تو بھی ہلاکت ہے, پانی نہیں آنے کی اتنا بندے ہوئے تو بھی مصیبت ہے, ایک دم گھٹ کے مر جانے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پال رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں جو کتابوں میں, جو قرآن پاک میں جزیات مذکور نہیں ہوتے وہ تاریخ کے حوالوں سے بھی معلوم ہو جاتے ہیں. اگر قرآن پاک یا احادیث شریف میں اس کا انکار نہیں ہے تو اس کو ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں. ان کے حوالے میں یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بس انگوٹھا چوس رہے تھے اور اسی سے ان کا دودھ نکل رہا تھا, پال رہے تھے تابوت کے اندر. حضرت موسیٰ اپنی انگلی سے تربیت کا کام لے, اللہ پاک ربوبیت کا کام لے رہے, پال رہے ہیں, اس سے ان کی غذا پہنچ رہی, خود انہی سے ان کی غذا پہنچ رہی. اور جیسے ہی وہاں چلے گئے فرعون کے پاس, ان کے منہ سے انگوٹھا نکل گیا, بھوک لگ گئی, کیونکہ پالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور شکلیں بنا رہے تھے اب, اور شکلیں اللہ بناتا ہے اس لیے وہ مسبب الاسباب, جو شکلیں ہیں ان سے پالنے کا کام لینا یہ بھی وہی کرتے ہیں, اور کوئی نئی شکل پیدا کر دے یہ بھی وہی کرتے ہیں, اور شکلوں میں شکل, شکلوں میں شکل, کوئی نہایت نہیں, کوئی حد نہیں ہے. بس موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے انگوٹھا نکلا اور بچے کو بھوک لگنا شروع ہو گئی, جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے اور فرعونیوں کے سامنے آ گئے, کیونکہ بھوک اس لیے لگ گئی حضرت موسیٰ کو اب, کیا دودھ پلانے والی ہونا تھا, اگر ابھی بھی ان کے انگوٹھے سے وہی دودھ نکلتا رہتا اور ان کے سیرابی کا انتظام ہوتا رہتا تو وہ تو فرعون کو اور پکا ہو جاتا اس کا شک, ارے کہیں یہ 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 تو ابھی سے ایک نئی قسم کی چیز دکھ رہی, یہ سارے بچے تو روتے رہتے ہیں, یہ اپنا دودھ خود ہی لے کے آیا ساتھ میں, تو وہ تو پھر اور دشمن ہو جاتا موسیٰ علیہ السلام کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھوک لگا دی موسیٰ کو, رونا شروع کر دیا بچے نے. اب قرآن مت گیا شاہی محل کے اندر کہ بھائی بچے کو, بچے کی پرورش کا انتظام کرو, دودھ پلانے والیاں کہاں ہیں, مرادیں کہاں ہیں, دودھ پلانے والیاں کہاں ہیں, بلا شاہی محل کے اندر دودھ پلانے والیوں کی کیا کمی ہے. دھڑا دھڑا بستیوں سے پھر شہر سے خواتین آنا شروع ہو گئی, بچے والے کہ ہم پلائیں گے. اس واسطے کہ یہ تو جاب کا بہترین موقع تھا نا, اعلیٰ قسم کا جاب مل جاتا شاہی محل کے اندر. اب وہاں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں, وحرمنا علیہ المرادع, جتنے دودھ پلانے والی ہیں سب کو ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا تھا, خبردار کسی کا مت پینا, پینا تو اپنی اماں کا پینا بس. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا دودھ پلانا ہے, ماں کی گود میں رکھنا ہے, ماں واپس لے کے جائے گی. ہم نے یوں کہا تھا کہ انہیں رات دو ہی لے گی, بچے کو تم پانی میں ڈال دو, ہم واپس کریں گے بچے کو. اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ ایمان والوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ اللہ جب کوئی بات بولتے ہیں تو وہ پکی ہوتی, بلی تعلم ان وعد اللہ حق, تاکہ معلوم ہو جائے موسیٰ کی ماں کو کہ موسیٰ کے رب نے جو وعدہ کیا تھا اور موسیٰ کی ماں کے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ حق ہوتا ہے, اس میں شک نہیں ہوا کرتا, اس میں جھوٹ کی کوئی بات نہیں ہوا کرتی, اس میں مبالغے کی کوئی بات نہیں ہوا کرتی. آج اگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ کے وعدوں پر یقین آ جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو وعدے ان کو سنائے گئے ان پر یقین آ جائے, تو پھر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت تھوڑی پڑتی ہے اعمال کے واسطے. یہ جو یقین کی محنت ہے, دعوت کی محنت کیا ہے؟ یقین کی محنت ہے. یہ جو یقین کی محنت ہے اس لیے کہ اگر یقین والی کیفیت آ جائے ایمان والے میں تو پھر اللہ کی مخالفت والی بات رہتی نہیں, رہ نہیں سکتی, ہمت نہیں کر سکتا آدمی. یوں نفس کے غلبے سے, شیطان کے غلبے سے کبھی بچل جائے ایسا تو ہو سکتا ہے, لیکن عادت پہ پڑا رہے برائی کی, یہ نہیں ہو سکتا صحیح یقین والے سے. یقین والے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ عادت پہ پڑا رہے برائی کی, اس کا یقین بگڑ گیا. کیونکہ جس اللہ کو جاننے والا, دیکھنے والا, سننے والا, قدرت والا, کرنے والا سمجھتا ہے, اس اللہ کی مخالفت وہ مسلسل کرے جانتے بوجھتے یہ نہیں ہو سکتا. ہاں نفس کا غلبہ ہو گیا, ہو گئی ایک بات, شیطان غلبہ, شیطان نے غلبہ کر دیا, ہو گئی ایک بات, کہ شیطان نے کنفیوز کر دیا صحیح کو غلط, غلط کو صحیح, باور کرا دیا, ہو گئی ایک بات. ایسا تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ زندگی ہی غلط رخ پہ پڑ جائے ایسا نہیں ہو سکتا. یقین اگر صحیح ہو جائے آدمی, یقین میں اضمحلال ہوتا ہے, یقین میں غیبوبت پائی جاتی ہے, ایک قسم کا غائب پناہ اور بھول پناہ پایا جاتا ہے, تو پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماں کے پاس واپس بھیج کر یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا کہ اس بات کو معلوم کر لینا چاہیے, اس کا یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے. اور پھر شکایت بھی کی اس کے بعد, بولا کہ اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا, ان کے دماغ میں نہیں ہے کہ جب اللہ ایک وعدہ کر لے. اللہ نے اعمال پر وعدہ کیا, اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست دینے کا راستہ کیا ہے؟ اعمال ہے. اللہ نے جو قدرت سے اپنی چیزیں بنائی ہیں ان چیزوں سے براہ راست آدمی لینے کی کوشش کرتا ہے, وہ اسباب کہلاتے ہیں. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست آدمی استفادہ کرے کہ اللہ اپنی قدرت کو آدمی کے موافق میں کر دے, پھر وہ قدرت اسباب کو آدمی کے فیور میں استعمال کرنے کے لیے اللہ پاک قدرت کریں, یا اسباب مخالف ہوں تو اس کو موافق میں استعمال کرنے کے لیے کریں, یا نئے اسباب پیدا کرنے کے لیے کریں, یا بغیر اسباب پیدا کیے کہ مدد کرنے کے لیے کریں, قدرت سے استفادے کی شکل سامنے آ جاتی ہے. اور یہ سب شکلیں اس کی بنتی ہیں, اور نئی نئی چیزیں بھی پیدا, نئے نئے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں. میرے دوستو بھائیو, اللہ پاک اسی قدرت والے ہیں, اور اللہ نے اپنی قدرت سے استفادے کے لیے ایمان اور اعمال رکھے. عمل جو ہے وہ دراصل ایمان کے درخت کا پھل ہوتا ہے, اور ایمان کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے. عمل کی خصوصیت کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد میں ایمان والے جو اعمال ہیں اگر مسلسل کنٹینیو موت تک چلتے رہیں گے, اس سے ایمان میں تکمیل ہوتی رہتی ہے, اور موت پر آدمی کا ایمان مکمل ہو کے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ ایک بیج ہے جو بنا, یہ ایک میٹیریل ہے جو بنا, جس کو پھر بعد میں آنا ہے سامنے, اس کے اوپر برگ و بار لگے گے, اس پہ ترقی ہوگی, یہ بڑھے گا, یہ پھلے گا, یہ پھولے گا, یہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کیا جائے گا, انسانیت کی تکمیل کر کے ڈبے میں بند کر دینے کا. دنیا میں انسان کو بھیجے جانے کا اور ایمان اور اعمال کی ذمہ داری کے لگائے جانے کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ انسان میں جو انسانیت ہے اس کی تکمیل کر دی جائے. اس تکمیل سے جو فائدہ ہوگا وہ یہ کہ اللہ پاک کے لامحدود خزانوں سے استفادے کی استعداد اس میں آ جائے گی, اور پھر یہ آدمی اللہ رب العزت کے لامحدود خزانوں سے جوڑ دیا جائے گا, جس کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں, رحمتیں ہی رحمتیں, خزانے ہی خزانے. کیونکہ جتنے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں وہ سب دکھائیں گے اللہ, تو کوئی دیکھنے والا ہوگا تو اس کو دکھائیں گے, وہ سب کھلائیں گے اللہ, کوئی کھانے والا ہوگا تو اس کو کھلائیں گے, اس سے استفادے کا موقع فراہم کریں گے, تو استفادے کرنے والے کے لیے استفادہ ہے, ورنہ خزانے اللہ کے کام کے نہیں ہے. اللہ کو بھوک نہیں لگتی, اللہ کو بڑا مکان نہیں چاہیے, اللہ کو پیاس نہیں لگتی, اللہ تعالیٰ کو کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ جنت کائی کے لیے اتنی عالیشان جنت بنائی ہوئی ہے, تو ان کو اپنے کو خود رہنا ہے بھائی, بڑے بڑے عالیشان محلوں کے اندر, نہ محلات ان کے اپنے کام کے, نہ باغات ان کے اپنے کام کے, نہ حور و غلمان ان کے اپنے کام کے, نہ کھانا پینا ان کے, ان سب چیزوں سے تو وہ سبحان ہے. صبح سے شام تک یہی تسبیح پڑھواتے ہیں کہ دیکھو میں پاک ہوں, مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی, مزہ جو بھی ہے وہ سب تاثر ہے. مزہ پانا جو ہے نا وہ انفعالیت ہے, تاثر ہے وہ, ایک اس سے اللہ سبحان ہے, مزہ اللہ کو چاہیے نہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مزے لینے لگیں گے تو پھر اللہ اللہ نہیں رہیں گے. اللہ سبحان ہے, تاثر سے تو اللہ پاک ہوتا ہے, اور کسی مخلوق کی ان کو حاجت نہیں ہے, تو جنت ان کے اپنے کام کی چیز تھوڑی ہے, مخلوق ان کے کام کی ہوتی نہیں, وہ تو مخلوق سے سبحان ہے. اسی وجہ سے سارے مخلوق اگر اچھے ہو جائے ان کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ اضافہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اضافے کی قابلیت اس میں ہے, مگر اضافہ نہیں ہے, تو کسی چیز کے بڑھانے سے اس میں بڑھوتری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اضافہ ہوگا کسی چیز سے, اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی شان میں کمی کو پہلے سے تسلیم کر لیا گیا ہے, اور اللہ کی شان میں اگر کمی ہے تو پھر اللہ پاک کی شان کے خلاف ہے. اللہ سبحان ہے, اور اگر ساری کی ساری مخلوق وہ برائی پر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی, وہاں پہ کمی زیادتی کا سوال ہی نہیں. واللہ هو الغنی الحمید, اور اللہ پاک تو وہ بے نیاز ہیں اور تعریف کے لائق ہیں. تعالیٰ شان ہو میرے دوستو بھائیو, اپنی رحمت کے خزانوں سے استفادے کے لیے انہوں نے ایک راستہ مقرر فرمایا, اور خزانے لامحدود ہیں. یا اہل الجنہ تشبون ولا تحرمون, اے جنتی ہو تم جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہیں بنو گے, کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, کبھی بال سفیدی نہیں ہوں گے, نہ بیماری سے سفید ہوں گے نہ بڑھاپے سے سفید ہوں گے. پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ میاں یہ ہمارے بال جو ہیں کوئی دھوپ میں سفید نہیں ہوئے, اب تو سب کے بال دھوپوں میں سفید ہو رہے ہیں. جس کو دیکھو اس کے بال سفید ہو رہے ہیں, بھائی کیا عمر ہو گئی؟ عمر تو نہیں ہے مگر سفید ہو گیا, کیا کر سکتے. اب جوانی جو ہے وہ ڈھلک گئی جلدی سے, اور ہر جوان کو جب اس کی جوانی ڈھلک جاتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ آپ ٹائم نکل گیا, جو وقت تھا وہ نکل گیا. حیدرآباد کا یہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا شاعر, ہم یاد ہے اس وقت مگر نام لینا مناسب نہیں ہے چونکہ اس بات جو منسوخ کی جا رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے, وہ پہنچا وہاں امریکہ. تو لوگوں نے اس سے کہا کہ میاں کیسا ہے امریکہ؟ کہنے کہ یار امریکہ تو بہت اچھا ہے مگر میں آیا ٹائم گزرنے کے بعد, بولے ٹائم نکل گیا, اب کچھ کر ہی نہیں سکتے. اب تو ایسی چیز ہے نکل گیا, بس شباب نکل گیا نکل گیا. لیکن جب اللہ کی رحمت کے خزانوں سے جوڑا جائے گا تو رحمت پہ بڑی رحمت جوانی ہے, بہت بڑی رحمت ہے جوانی, اللہ پاک اس سے جوڑیں گے, اور ایسا جوڑیں گے بڑوں کو بھی جوڑیں گے. بس ایک ہی شکل ہے جوانی واپس آنے کی, ایمان اور اعمال پہ آ جاؤ, جوانی واپس ملے گی. نہ حکیموں کے پاس یہ چیز ہے نہ ڈاکٹروں کے پاس یہ چیز ہے, مگر اسلام میں ہے یہ چیز, اور اللہ کا وعدہ ہے. ولی تعالیٰ من وعد اللہ, یہاں پر اللہ اپنے وعدے کا سچا ہے کہ 33 سال کی عمر کے اندر 33 سال کا بنا دیا جائے گا جنتیوں کو, اور جرودن مردہ, بالکل بال بالکل نہیں ہوں گے جنتی کو, بال نہیں ہوں گے, داڑھی اڑی بالکل نہیں, چہرہ صاف ایک دم. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت داڑھی والے کو تو داڑھی اچھی لگتی ہے, کیونکہ جب مزاج مسخ ہو جاتا ہے تو پھر داڑھی کا منڈانا برا لگتا ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ مرد کو داڑھی ہی سے زینت ہے, وہ اس سے اچھا لگتا ہے. کہنے کہ اب جس کو داڑھی کی عادت ہے, وہ بڑے مولانا صاحب کو اگر داڑھی منڈا دوں تو کیسا دکھتا, لوگوں کو اچھا دکھتا نہ ان کو اچھا دکھتا. تو انہوں نے تعجب سے کہا کہ حضرت اگر جنت میں داڑھی نہیں ہوگی تو کیا مزہ آئے گا؟ تو بولے تیرے کو کیا پتا ہے, جو منڈاتے ہیں ان سے کچھ اس میں کچھ مزہ ہے, تو ہے بات. مگر اب یہ ہے کہ ہر مزہ تھوڑے لینے کا ہوتا ہے, کبھی کبھی کوئی مزہ چھوڑو بھی, اور اللہ کے واسطے بھی کچھ چیزیں چھوڑی جاتی ہیں. اہل جنت جرودن مردہ, ان کے جسم پہ بال وال نہیں ہوں گے, 33 سال کی عمر کے ہوں گے, اور 33 سال کی بھری جوانی میں ان کو جنت میں داخل کر دیں گے, اور 33 لاکھ سال کروڑ سال گزرنے کے بعد بھی انہوں 33 میں ہی رہیں گے. یہ شان ہے جنت کی, اس میں ٹائم پاس نہیں ہوتا. جنت کی شان یہ ہے کہ اس میں ٹائم پر ہزاروں لاکھوں سال گزر کے آدمی جہاں کا ہوں. اور اس کو سمجھنے کے واسطے میں مثال عرض کیا کرتا ہوں, بہت ہی سمپل اور بہت واضح ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں آسمان پہ اٹھے ہیں, اور جب دنیا پہ تشریف لائیں گے تو 34ویں میں داخل ہوں گے, اور ابھی 2000 سال سے دوپہر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں آسمان پہ, 2000 سال سے ہیں, لیکن 33 کے 33 میں. 2033 کی کیوں نہیں ہے؟ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اب 2033 سال کے ہوئے ہو, نہیں ہے. وہ وجہ اس کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 40 سال کی عمر میں شادی کریں گے, تو اب 40 سال میں ان کی شادی ہونا ضروری ہے, تبھی 33 کے ہی ہوں. اب وہ کب آتی ہے ان کی 40, بول نہیں سکتے. جب آئیں گے, جب دنیا کا حساب کتاب شروع ہوگا, ٹائم گزرنا ان پر شروع ہوگا, تو ٹائم ان پہ گزرے گا, ورنہ نہیں. بس آسمانی نظام ایسا ہے, آخرت کا نظام ایسا ہے کہ بس جنت جب 33 سال کی عمر میں کسی کو داخل کر دیا جائے گا تو بس وہ 33 کا ہوگا. تشبون والا تحرمون, جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں بنو گے. تسخون والا تمردون, تم تندرست رہو گے کبھی بیمار نہیں پڑو گے. بیماری کیا چیز ہوتی ہے جنتی کو نہیں معلوم. یہاں بیماریوں کا تعارف کرا دیا جا رہا ہے, بیماریوں کا دکھ دکھا دیا جاتا ہے. بیماری یا تو مشاہدے میں یا تجربے میں لائی جاتی ہے, یا دیکھ لو آنکھوں سے کہ دیکھو یہ بیماری ہوتی ہے, یا خود آدمی پر بیت جاتی ہے کہ اللہ اللہ کی پناہ یہ بیماری ایسی ہوتی ہے. ہر دو طریقے پر, تاکہ جنت کی نعمت میں تندرستی کی جو نعمت ملنے والی ہے اس کا احساس ہو وہ کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی عظیم الشان نعمت ہے, اور ہمیشہ کے لیے تندرستی بیماری کا سوال ہی نہیں. تحیون ولا تموتون, تم زندہ رہو گے کبھی مرو گے نہیں. وانتم تخلدون فیہا, تم اس میں ہمیشہ رہو گے, اور یہ جنت جو تمہیں دی جا رہی ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے, جنت بھی ہمیشہ, جنتی بھی ہمیشہ, اور بیماری نام کی کوئی چیز نہیں, اور بڑھاپے نام کا نام کی کوئی چیز نہیں, کوئی تکلیف نہیں, دوسروں کی طرف سے کوئی اذیت نہیں. لا یسمعون فیہا لغواً ولا تأثیماً, نہ تو کوئی لغو بات سنیں گے, نہ کوئی تکلیف دہ گناہ کی بات سنیں گے, نہ کوئی تکلیف کی بات سنیں گے، کھانے پینے میں نہ کبھی پیٹ میں درد ہوگا، نہ کبھی سر میں درد ہوگا، نہ گلے میں وہ کھانا پھنسے گا، نہ کبھی ٹھسکا لگے گا، نہ پینے کی پیاس زیادہ لگے گی، نہ زیادہ بھی اس لیے رغبت تو ہوگی پینے کی لیکن بغیر پیاس کی ہوگی، کھانے کی رغبت تو ہوگی لیکن بغیر بھوک کی ہوگی، اور کھانا اتنا پاکیزہ، پانی اتنا پاکیزہ کہ اس میں پیشاب نہیں آئے گا، لا یبولون ولا یتغوطون ولا یتفلون، نہ پیشاب، نہ پاخانہ، نہ تھوک، نہ ناک کی ریزش، نہ آنکھ کا میل، نہ مرد کو نہ عورت کو، اور عورتوں کے ساتھ جو ایکسٹرا نظام ہے وہ بھی نہیں، کوئی گندگی نہیں، کوئی ناپاکی نہیں، وازواج متحرہ پاک صاف بیویاں، ان کے ساتھ کوئی پیریڈ کا سسٹم نہیں، اور حق تعالیٰ شانہ نے ایسا بنایا ہے کہ کتنا ہی کھا لو، ہزاروں سال تک کھاتے چلے جاؤ، ایک جسہ آئے گی، ایک ڈکار آئے گی، اور اس کے اندر مشک کی خوشبو ہوگی، مشک کے بگولے اٹھیں گے، ایک معنی میں جیسے کوئی خوشبو کسی نے لگا دی شیشی کھول کے، اور کھانا پورا ہضم، طاقت کی طاقت، جسم کے اندر کا پورا نظام بھی اگر نظر آ گیا تو کوئی خرابی نہیں، یہاں تو اندر نظر نہیں آ سکتا، لیکن وہاں اگر جسم کے اندر کا نظر آئے تو برا نہیں نظر آئے گا، چونکہ اندر کوئی برائی نہیں ہوگی کہ نظر آئے برا، ایسی اللہ تبارک بتا رہا ہے اپنی رحمت کے خزانوں سے جوڑنے کے لیے تعارف کرایا ہے اپنا کہ میں نے ایسے خزانے بنائے ہیں، یہ تعارف پورا غیب میں ہے، یہ جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں یہ پوری انسین ہے، یہ پوری غیب میں ہے، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ تعارف کرایا گیا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ مقرر فرمایا، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ، ایمان کی لین اور اعمال کی لین آپ نے دی، اسی لیے پھر محمد الرسول اللہ کا اس کے بعد میں تذکرہ، جیسے اللہ رب کا فکبر آئے گا اس کے بعد رسالت کا نظام شروع ہو جائے گا، اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی کسی نے مان لی، کسی نے تسلیم کر لی، اور اللہ کی طرف سے آنے والے علم میں اللہ کا تعارف کسی کو ہو گیا، اس نے مان لیا تو اس کے دل میں ایک بھوک اٹھے گی کہ یہ اللہ آپ راضی کس سے ہوتے ہیں، آپ ناراض کس سے ہوتے ہیں، کس طریقے سے آپ کی رحمت کے خزانوں سے جڑا جائے گا، کیسے آپ کی رحمت کے خزانوں کو لیا جائے گا، وہ کہیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے حبیب ہیں، میں نے ان کو بھیجا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین اور آخرین کا سردار بنایا، آپ کو اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا، سارے ولد آدم کا آپ کو سردار بنایا، انا سید ولد آدم آپ نے فرمایا، اور کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں نبی بن چکا تھا اور آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں گوندے جا رہے تھے، ان کا ابھی پتلا بن رہا تھا اور ان کے خمیر کو ابھی گوندا جا رہا تھا، اور سرکار نے فرمایا کہ مجھے نبی بنایا جا چکا تھا، ایسی عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق، ساری مخلوقات میں اشرف، سب سے زیادہ معظم، سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ بابرکت، سب سے زیادہ رحمت والی، سارے عالمین کے لیے رحمت والی، عالم میں نہیں عالمین، کائنات میں جتنے عوالم ہیں، مخلوقات میں جتنے عوالم ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت والا بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ایسے ایسے کمالات سے مشرف فرمایا، ایسا علم، ایسی صفات، ایسے اخلاق، ایسے کمالات، ایسے معجزات کہ بس انسانیت شستر ہو جائے، معجزہ کہتے ہیں اس کو جو عاجز کر دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے ان کی تعداد مشکل ہے، اور ہر چیز عاجز کر دینے والی، اور احترام کتنا رکھا، اتنا احترام رکھا، اتنا احترام رکھا کہ قرآن پاک میں کبھی آپ کے نام کے ساتھ میں آواز نہیں دی گئی، یا نوح موجود ہے قرآن پاک میں، یا ابراہیم موجود ہے قرآن پاک میں، یا موسیٰ موجود ہے قرآن پاک میں، یا عیسیٰ موجود ہے کہ ہم نے موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ، ہم نے عیسیٰ سے کہا ہے عیسیٰ، ہم نے نوح سے کہا ہے نوح، ہم نے ابراہیم سے کہا ہے ابراہیم، مگر یا محمد نہیں، یا رسول، یا ایو الرسول، یا ایو النبی، علماء نے فرمایا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ قرآن پاک میں آپ کو نام کے ساتھ مخاطب نہیں بنایا گیا، صفات کے ساتھ مخاطب بنایا گیا، اور ایسی محبوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کی، علماء نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا اندازہ بے شمار شکلوں سے ہوتا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جسم کے حصے کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا کسی نہ کسی پیرائے میں، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھنے کو دیکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر دیا جائے، پہلے بیت المقدس کی طرف تھا، اس کے لیے وحی کا آپ انتظار کرتے تھے، اس انتظار وحی میں آسمان کی طرف آپ کی نگاہ اٹھ جاتی تھی، جب نگاہ اٹھتی ہے تو چہرہ بھی قبلہ آسمان کی طرف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کا وجہ مبارک، آپ کا چہرہ مبارک جو آسمان کی طرف ہوتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، آپ بے فکر رہیے آپ کی مرضی کے مطابق قبلہ کر دیں گے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم قبلہ وہی بنا دیں گے جو آپ کو پسند ہے، آپ کی پسند دین بنا دیا گیا، جو آپ پسند کر لیں وہ دین ہے، آپ اندازہ لگا لیں جو آپ پسند کر لیں وہ دین ہے، آپ کی ادا وہ دین ہے، جو موویز بنائے جاتے ہیں، جو فلمیں بنائی جاتی ہیں، ہیں تو اس میں کیا کیا آتا ہے؟ جو فلمی ہیرو اور ہیروئن ہوا کرتے ہیں ان کی ہدایت ہوتی ہے جس کو ساری شکل دے دے کے ایک پوری فلم بنا دی جاتی ہے. ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اور آپ کی ادا کو دین بنا دیا گیا. یہی دین. آپ اندازہ لگائیے، چہرے کا ذکر آ گیا قرآن پاک میں، چہرے مبارک کا ذکر یوں آ گیا. آنکھوں کا ذکر الگ ہے، رات مدن آئینے کا علامہ متانا بھی. دنیا والوں کے پاس میں جو دنیا ہے، آپ اپنی آنکھیں ادھر نہ اٹھائیں، بتانا امت کو ہے. یعنی ادھر سے آنکھیں ہی ادھر آنکھیں اٹھانا ہی چھوڑ دو، وہ سوچنا ہی انداز، سوچنے کا انداز ہی صحیح نہیں ہے. آپ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، آپ کی کمر کا ذکر ہے، آپ کے سینے مبارک کا ذکر ہے. الم نشرح لک صدرک، کیا ہے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا ہے؟ سینے مبارک کا ذکر آ گیا، صدر مبارک کا ذکر آ گیا. وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، ہم نے آپ کا بوجھ ہٹا دیا جس نے آپ کے کمر کو بوجھل کر دیا تھا، توڑ دیا تھا، تو کمر کا ذکر آ گیا. لعمرو کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کی قسم، جان مبارک کا ذکر آ گیا. عجیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی نہ کسی انداز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اداء شریفہ تک کو بیان فرمایا ہے، محبوبیت کیسے اندازہ فرمائی. تو آپ محبوب رب العالمین ہیں، خالق کے مالک، ایسے خالق، ایسے مالک، ایسے رب، ایسے حاکم کے آپ حبیب ہیں، آپ محبوب ہیں، آپ کو اللہ نے چاہا ہے. انک قد خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ شعر پڑھا گیا تو آپ نے اس پر انکار نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ آپ ہر عیب سے بری کر کے پاک پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے ہیں، جیسے آپ پیدا ہونا چاہتے تھے ویسے ہی آپ کو پیدا کیا گیا، ہر عیب سے بری، ہر کمال سے منو مشرف. علم آپ کا ایسا، اخلاق آپ کے ویسے، صفات آپ کے ویسے. اسی واسطے دائیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ دعوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے، اسی لیے دائی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی سیرت میں ڈبویا ہوا ہونا چاہیے اپنے آپ. دعوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے، تو جہاں دعوت کا کام کرنے والا ہے وہ حضور والا کام کرنے والا ہے، لہذا حضور والا کام کرنے والے کو چاہیے کہ وہ حضور والی نقل کرے اپنے عادات میں، اپنی سیرت میں، اپنی وضاقتہ میں، اپنے ظاہر میں، اپنے باطن میں، اپنے اوصاف میں. وہ کس کی نقل کرے؟ سرکار کی نقل کرے. چونکہ نقل کا ہی وزن ہے اللہ کے پاس. اصل وزن کس چیز کا ہے؟ آدمی میں کیا کمال ہے اور آدمی کر کیا سکتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اللہ نے فرمایا کہ تم تو چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ تمہارے چاہنے کو نہ چاہے. تمہارا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے پر ہے، تو اور تو اور کیا کر سکتے ہو تم؟ اور کوئی کام نہیں کر سکتا آدمی جب تک اللہ اس کو توفیق خاص نہ دے، جب تک وہ نہ کروا لے. بھائی نماز پڑھنے کے واسطے 50,000 کام ہے، زندگی ہونا، ہاتھ پیر صحیح سالم ہونا، ارادہ ہونا، اٹھنا، وضو کرنا، چل کے مسجد کو آنا، پھر یہاں پہ تکبیر پڑھنا، تسبیح پڑھنا، ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اس میں سے کوئی ایک کام بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، جب تک وہ نہ کروائے نہیں ہو سکتا. نماز آدمی کہاں پڑھتا ہے؟ اس کو پڑھوائی جاتی ہے. روزہ آدمی کہاں رکھتا ہے؟ اس کو رکھوایا جاتا ہے. حج آدمی کہاں کرتا ہے؟ اس کو کروایا جاتا ہے. زکوٰۃ آدمی کہاں نکالتا ہے؟ اسے نکلوائی جاتی ہے. تو کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ بس یہ بات رکھیے کہ سارے کام تو ہم ہی کرواتے ہیں، تم کو جو ارادہ دیا گیا ہے اس ارادے میں تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی نقل کرو، اور نقل میں ہے کمال. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ عالمگیر کے پاس ایک بہروپیا نقال آیا. پہلے زمانے کے جو نقال ہوتے تھے، مختلف قسم کی وضاقتہ بنا کے نقل کرنا اور اس کے بعد جو بادشاہوں سے کچھ نہ کچھ انعام وصول کر لینا. ایک بہروپیا آیا تو حضرت عالمگیر تو بہت بڑے عالم تھے اور بزرگ بھی تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، ایسے نقالچیوں کو پیسے ویسے دینا تو صحیح نہیں ہے، ہاں کوئی فن دکھاؤ، کوئی کمال دکھاؤ، تو اس وقت اس کمال کی شاباشی میں انعام تم کو دیا جا سکتا ہے. کہنے کہ میں بہروپی، میں ایسے نقل کرنے والے کو انعام انعام نہیں دیتا. ہاں دوں گا میں، لیکن کبھی ایسی نقل کر کے دکھاؤ کہ پہچان میں نہ آئے، اور اپنا فن دکھاؤ اس میں کچھ. ہر آدمی کو اپنی لین کا ایک فن ہونا چاہیے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا وہ. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ تھی کہ وہ اللہ والوں کے پاس جایا کرتے تھے، بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے، ان سے دعائیں لینا، ان کی خدمت میں جانا، یہ ہر زمانے میں رہا اور ہونا ضروری ہے. کتنا ہی کوئی دنیا دار ہو جائے، وہ اہل اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا. جاتے رہنا، ان کی صحبت میں بیٹھے رہنا. اور جو اللہ والے نیک لوگ ہیں ان کو تو اور ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آدمی میں جو صفات آتے ہیں وہ دوسرے سے جذب ہو کر آتے ہیں، تو صفات والوں سے صفات جذب ہوتے ہیں. جس درجے کے کامل انسان کے ساتھ میں آدمی کی اٹھنا بیٹھنا صحبت رہے گی، اس درجے کے کامل صفات کا انجذاب ہوگا. یہ خصوصیت ہے صحبت اہل اللہ کی. بار بار جو نظام الدین کو بلایا جاتا ہے اپنے بزرگوں سے ملنے کو اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کو اور ان سے استفادہ کرنے کو کہا جاتا ہے، یہ ویسے نہیں ہے. اس کی یہ بے اصل چیز نہیں ہوتی. اس میں اصل موجود ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, آپ اپنے آپ کو جمائیے ان لوگوں کے ساتھ میں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام. یریدون وجہہ, جو صرف اللہ پاک کی رضا کو چاہتے ہیں, اللہ کی رضا چاہتے ہیں ان نیت کے خالص ہے, اور صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرنے والے ہیں, ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جمائیے. تو خطاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, تو ضرورت تو آپ کو نہیں ہے کیونکہ آپ تو پیغمبر ہیں, آپ تو صاحب وحی ہیں, اور آپ ایسے ہیں ایسے کمالات والے ہیں, تو آپ کو کیا ضرورت ہے. تفسیر میں مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی تربیت کے واسطے کہ آپ کی صحبت سے آپ کے صفات ان میں جذب ہوں, آپ کی صحبت سے آپ کے کمالات ان میں جذب ہوں. اور سارے صحابہ جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالاتی کا تو مظہر ہے, اور کیا ہے. حضرت صدیق اکبر میں صدیقیت کہاں سے آئی, فاروق اعظم میں فاروقیت کہاں سے آئی, عثمان غنی کا غنا کہاں سے آیا, علی مرتضیٰ کی اسدیت کہاں سے آئی, وہ تو سب وہیں سے ایک ہی منبع فیض ہے, وہاں سے یہ سارے فیضان آئے, سارے صحابہ کے اندر یہ فیض آئے. تو یہ فرمایا تھا اللہ پاک نے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, آپ ان کے ساتھ اپنے کو جمائیے, دیر دیر تک ان کے ساتھ میں بیٹھے رہیے, گھنٹوں ان کے ساتھ میں گزاریے. کیوں؟ تاکہ ان کے اندر آپ والے صفات کا انجذاب ہو. اگر کاملین, اولیاء کاملین کے پاس آدمی کا آنا جانا ہوگا, صحبتیں ہوں گی, تو پھر ان کی صفات, ان کی ہمتیں, ان کے قلب کی نورانیت, ان کے ایمان کی کیفیات, ان کے اعمال کی ہمت, یہ آدمی میں منتقل ہوتی ہے. ان کے معاملات کی صفائی, ان کا تقویٰ, ان کی پرہیزگاری, یہ آدمی میں منتقل ہوتی ہے. اگر بزرگوں کی صحبت آدمی کے پاس میں نہیں ہے تو پھر ان کی صفات کا منتقل ہونا بھی نہیں پایا جاتا, کیونکہ صفات کے منتقل ہونے کے واسطے الفاظ بھی ہوتے ہیں, کلام بھی ہوتا ہے, ان کی کتابیں بھی ہوتی ہیں, ان کی صحبتیں سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہیں. اسی لیے اپنے بڑوں کے پاس بار بار جانے کو کہا جاتا ہے. جو دائی ہے اس کو تو اپنے بڑوں کے پاس میں بار بار حاضری دینی پڑے گی. نظام الدین کی ترتیب ہر ایک کو بنانی ہوگی, ہر ایک کو بنانی. جو دعوت کا کام کرے گا اس کو تو نظام الدین جانا ہی جانا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ بھائی دعوت کی جو ذمہ دار ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کام کو کھولا ہے, کام ان سے لے رہے ہیں. پوری دنیا میں اللہ پاک نے ان کو چشمہ فیض بنا دیا ہے, تو اگر ہمیں بھی فیض چاہیے تو ہمیں جانا ہوگا. جو جتنے بزرگوں کی صحبت اختیار کرے گا اتنا اس پر اثر پڑے گا. آدمی آدمی سے بدلتا ہے, جیسے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے, ایسے آدمی کو دیکھ کے آدمی بدلتا ہے. تقویٰ جو آیا کرتا ہے, تقویٰ میں جو باریکیاں آیا کرتی ہیں, جو ہمت پیدا ہوا کرتی ہے, جو لحاظ آیا کرتا ہے, جو احتیاط پیدا ہوا کرتی ہے, وہ ہمیشہ احتیاط والوں کی صحبت سے ہوتی ہے. تقویٰ والوں کی صحبت سے تقویٰ آیا کرتا ہے. اور ایسی باریک باریک باتوں کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے بعض مرتبہ اللہ والوں کا, کہ اچھے یعنی ذہن منتقل ہی نہیں ہوتا. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں, ہندوستان کے بہت بڑے بزرگوں میں سے, اللہ والوں میں سے, ولی اللہ خاندان ویسے بھی, اور اس میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث تھے اور مفسر بھی تھے. تفسیر عزیز شروع کی تھی, ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تفسیر عزیز ہی مکمل ہو جاتی تو پھر تفسیر ہوتی کچھ. یہ فرمایا سورہ بقرہ 38واں پارہ ہوا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس ایک شاگرد پڑھنے کے لیے آتے تھے. اس زمانے میں دین مدارس کا ایسا نظام نہیں تھا, پڑھنے کے لیے چلے گئے عالم صاحب کے پاس, وہیں رہ گئے, کھانا یا خود کما کے کھا لیا پڑھ لیا, یا مول صاحب نے کھلا دیا تو کھلا بھی دیا پڑھ بھی لیا, ایسا ہوتا تھا. تو شاہ صاحب کے مہمان ہو گئے, شاہ صاحب کھلاتے تھے, کھانا آتا تھا, اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے بھی تھے. تھوڑے دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ گھر میں شکایت ہوئی. حضرت شاہ صاحب کی بیوی نے شکایت کی کہ بچے پڑھنے کو آتے ہیں نخرے کرتے ہیں. ابھی کیا ہو گیا؟ تو بولے ہم سالن بھیج رہے ہیں, کھانا بھیج رہے ہیں تو خالی روٹی کھا رہا ہوں. بولے سالن کھا رہا ہے نہیں بچہ, اب ہم تو غریب لوگ, اب ہمارے پاس اتنا سب قیمتی کھانا کہاں سے, تو ہم سادہ کھانا دال وال بنا کے بھیج دیتے ہیں تو وہ کھا ہی نہیں رہا. بولے پڑھنا بھی ہے, دین کا بھی علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, نخرے بھی کر رہے ہیں. بولے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی کسی کے ساتھ بدگمانی مت کرو, کوئی بات ہوگی پوچھ لیتے ہیں بےچارے سے, بہت نیک بچہ ہے معلوم کر لیتے ہیں اسے. کہنے کی کیا معلوم کر لیتے ہیں, معلوم کرو. تو ہر بات حضرت شاہ صاحب نے جا کے کہا کہ صاحب زادے آپ اتنے دن سے ہمارے پاس ہیں, جو کچھ ہم سے خدمت ہو سکتی ہے ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں. آپ اللہ کے مہمان ہیں, اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. جو طالب علم ہوتا ہے وہ اللہ رسول کا مہمان ہوتا ہے, تو آپ کی خدمت تو بہت ہونی چاہیے, لیکن ہماری بساط میں یہ ہے, اس واسطے ہم یہ بھیج رہے ہیں, شکایت یہ آئی ہے کہ آپ خالی روٹی کھاتے ہیں سالن نکال. کہنے لگے حضرت بس روٹی کو طبیعت چاہتی ہے, روٹی کھاتے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں, یہ تو کسی کی طبیعت بھی نہیں چاہتی, سالن تو چاہیے, اللہ نے روٹی کے ساتھ سالن کا نظام رکھا ہی رکھا ہے. تو اصرار کرنے پر فرمایا کہ اگر آپ کو اصرار ہے تو میں بولوں گا. کہنے لگے ہاں بولو کیا بات ہے. تو کہنے لگے کہ صاحب آپ کے سالن میں کھٹائی پڑتی ہے, دلی کا واقعہ یہ, کاندھلے سے آتے تھے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب, شیخ الحدیث کے خاندان کے لوگوں میں سے ہیں, پرانے زمانے کی بات ہے, اوپر کے خاندان میں. تو کاندلا سے دلی آ کے پڑھتے تھے ان کے پاس میں. کہنے کہ دلی کے سالنوں میں آپ کے یہاں سے جو سالن آتا ہے اس میں کھٹائی پڑتی ہے, دلی والے املی تو کھاتے نہیں. بولے امچور کا کھٹا کھٹا کھاتے ہیں, امچور کا یا لیمو کا. تو کہا کہ امچور آپ کے سالن میں پڑتا ہے, اور دلی اور اطراف دلی میں جتنے آموں کے باغ ہیں
وہ پھول آنے پر حراج ہو جاتے ہیں جو کہ شریعت میں حرام ہے.
پھول آنے پر باپ کو حراج نہیں کیا جا سکتا, نہ درخت کو نہ باپ کو.
کہنے لگے آج کل نظام ہی ایسا ہو گیا کہ دلی اور اطراف دلی میں جتنے آم کے باغ ہیں یہ سارے باغ پھول آنے پر حراج ہو جاتے ہیں پھل آنے سے پہلے, اور ناجائز بے ہو جاتی ہے. تو پھر میں نہیں چاہتا کہ ناجائز بے ہونے کے بعد میں اس کا پھل کھایا جائے, اس لیے میں آم ہی نہیں کھاتا یہاں کا. جب آم نہیں کھاتا تو کیری کہاں سے کھاؤں گا, جب کیری نہیں کھاتا تو اس کا امچور کہاں سے کھاؤں گا. اس لیے سالن میں چکھتا ہی نہیں. اور کس کے گھر کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب, جو کہ بڑے بزرگوں میں سے بھی ہیں, بڑے عالم ہیں, بڑے محدث ہیں, بڑے مفسر ہیں, بڑے فقیہ ہیں. ادھر ذہن گیا ہی نہیں. ایسا ہوتا بعض مرتبہ حضرت شاہ صاحب کی آنکھیں کھل گئی, گھر جا کے کہنے لگے تم کہہ رہے تھے کہ نخرا کرتا ہے, اس نے تو آج ہماری آنکھیں کھول دی. اور فرمایا کہ آج سے ہمارے سالن میں امچور نہیں پڑے گا, آج سے ہمارے سالن میں امچور نہیں پڑے گا. تقوی والوں سے تقوی, دین والوں سے دین, ہمت والوں سے ہمت, شریعت کی پابندی والوں سے پابندی, اتباع سنت والوں سے اتباع سنت, یہ صفات منتقل ہوا کرتے ہیں. اس لیے بزرگوں کی صحبت کی ضرورت ہے. اور اسی لیے قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ صحابہ کے ساتھ آپ جمے رہیے, وصبر نفس کا, اپنے نفس کو جمائیے. تو سرکار کی ضرورت کے لیے نہیں تھا, وہ صحابہ کی ضرورت کے لیے تھا کہ وہ تربیت پائیں آپ سے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام ہے وہ کیا, وہ یہ ہے کہ اللہ حضور والا کام حضور والی صفات کے ساتھ. حضور والی صفات میں کیا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نقل ہی کر سکتے ہیں. اور نقل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت رکھی. مجھے اس پر یاد آیا کہ ایک قصہ سنا رہا تھا میں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا, بہروپیے کا. قصہ یہ ہوا کہ بہروپیے نے ایک بزرگی کا روپ ڈھال لیا. اس نے جو نقالی شروع کی تو وہ ایک بزرگ کی نقالی شروع کی, ایسا بڑا امامہ پہن کے, ایسا بڑا چپا پہن کے, ایسا بڑا ہاتھ میں ایک ایسا زمانے کا جو بھی سراہا کا جو لباس تھا, خاص سوپ پہننے کا, وہ اس نے پہن کے ایک جنگل میں دور جا کے جھاڑ کے نیچے بیٹھ گیا. تسبیح, ایسی بڑی تسبیح لے کے پڑھ لیتے. اب ان کو عادت تھی کہ بزرگوں کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے, اس پر سے یہ بات نکل پڑی. بزرگوں کے پاس جانا, ان سے دعائیں لینا, ان کی خدمت کرنا, یہ مزاج تھا. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ فلاں جگہ پر بزرگ آئے ہوئے ہیں اور بہت باکرامت ہیں اور بجرا والا ایسے ہیں ویسے ہیں, ویسے بھی پیرانمی پرن مرینمی پرانم اڑا دیتے ہیں لوگ. تو بہت اس کا ان کا تذکرہ پہنچ گیا, تو وہ دعا لینے کے لیے عالمگیر بھی ایک مرتبہ پہنچ گیا. معلوم وہاں کے بادشاہ آ رہا ہے تو کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹھے رہیے. جیسے ہوتا ہے نا, ان کے وہ تو مرغوب تو ہوتے ہیں, اللہ والے تو مرغوب ہوتے ہیں, کسی سے مرغوب نہیں ہوتے, کسی سے متاثر نہیں ہوتے. اور لحاظ تو ہوتا ہے ان کے پاس, مربت تو ہوتی ہے مگر مرغوبیت نہیں ہوتی, پوری طرح استغنا کا ظہور. بادشاہ آیا بھی, بیٹھا بھی, اور نصیحت کرنے کو کہا تو دو چار نصیحت والے جملے بھی کہ ایسا کرنا ویسا کرنا. اور اس کے بعد میں اشرفیوں کا بڑا تھوڑا ہدیہ میں پیش کیا تھا, اتنے زور سے لات ماری کہ مجھے دنیا کا کتا سمجھو, اڑا اس کو. وہ بیچاروں نے شرمندگی سے پورا پیسے اسے اپنے پاس میں اٹھا لیے, کندھے رکھ لیے, دعا کی درخواست کر کے چل پڑے. تھوڑی دور آگے جانے کے بعد میں دوسری طرف سے آ گیا, کہنے لگے میرا انعام دیجیے. کہنے لگے انعام دے رہا؟ کہنے لگے کہاں سے, تو نے کیا کام کیا؟ کہنے لگے جن بزرگ سے ملاقات کر کے آئے وہ کون تھے؟ وہ حضرت قبلہ تھے. حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا تعجب ہوا اور ایسی بزرگی کی تھوڑ اس نے جمائی کہ کمال کر دیا. بول عالمگیر جیسے بزرگ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بزرگ ہے کیا, شعبت آباد ہے نہ تال بیروبیا ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے میں انعام دے دوں گا تم کو, واقعہ تم نے فن کا مظاہرہ کیا, کمال کر دیا کہ میں پہچان ہی نہیں سکا. انعام دیا لیکن کہا کہ اب تو انعام میں تو اتنا ہی ملے گا, اور اس وقت تو میاں پورے اشرفیوں کا توڑا مل رہا تھا. اگر تو لے لیتا ہدیے کو تو ہدیہ لینا تو ناجائز نہیں تھا, اور تو لے لیتا تو اتنا پیسے زیادہ مل جاتے. پیسے ہی تجھے لینا تھا تو آخرت کے واسطے تو کر نہیں رہا کوئی یہ کام, تو پھر اتنے پیسوں پہ کیوں راضی ہو گیا؟ اس نے ایک بڑی آہ بھری اور اس کے بعد کہا کہ حضرت نقل میں تو بالکل اصل کا نمونہ ہونا پڑتا ہے. کہا کہ حضرت نقل میں تو بالکل اصل کا نمونہ ہونا پڑتا ہے. اگر اس وقت میں لے لیتا آپ سے وہ اشرفیوں کا توڑا تو پھر وہ بزرگی کی نقل صحیح نہیں ہوتی, دھبا لگ جاتا. وہاں تو استغنا ضروری تھا, دنیا سے بے رغبتی کو دکھانا تھا. میں تو ایک فن کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ یہ فن ایسے ہوا کرتا تھا, اور اسی میں پیسے لیتا ہوں کہ فن کے مظاہرے کے میں نے پیسے لیے. اس وقت پیسے لیتا تو فن کے مظاہرے میں گڑبڑ ہو جاتی. میرے دوستو بھائیو, اصل کمال بس یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر دے آدمی, ان کی نقل کر دے. جس چیز میں نقل کی ہم پابند ہیں, جس چیز میں نقل کی, جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل نہیں ہو سکتی, جو آپ کی خصوصیات میں سے, اس کو بتا دیا گیا بعد اب تک, اس کی صراحت کر دی گئی کہ یہ چیز نقل کی نہیں ہے. اور بقیہ جو چیز ہے وہ نقل کرنے کی ہے, اس میں تو نقل مطلوب ہے. ہمارے امریکہ میں ایک واقعہ ہوا, اور یہ واقعہ بہت جگہوں پہ ہوتا رہتا ہے. واقعہ یہ تھا کہ صاحب ماں باپ بیٹے کو جو ہے نا داڑھی رکھنے کو منع کر رہے تھے کہ بھائی تم داڑھی مت رکھو. وہ رکھنے پہ مجھ سے تھا, وہ جماعت میں جا کے آ گیا. تھوڑے دن جماعت میں جانے سے خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آدمی میں ایک ہمت بھی اور اس کے ساتھ ساتھ بہادری بھی پیدا ہوتی ہے اعمال کی لائن میں,
اور دوسرے یہ کہ حضور والی محبت کا رخ کچھ ایسا پڑتا ہے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں رہتی. بچہ حالانکہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, یونیورسٹی کا طالب علم ہے, اور یونیورسٹی کا جو ماحول ہے, یہاں کا ماحول کیسا ہے تو امریکہ کا کیسا نہیں ہوگا. اس ماحول کے اندر داڑھی کو کون پسند کرتا ہے, 50 قسم کی پپتیاں, اور عمر کے اس حصے کے اندر آدمی کی طبیعت چاہتی بھی ہے کہ کچھ مردوں کے ساتھ کچھ عورتیں بھی چاہیں, بچوں کے ساتھ بچوں کی بھی نظر ہو تھوڑی سی, آدمی کی خواہش ہوتی ہے ایسے موقع پر. داڑھی والے کو کون پوچھیں گا, لوگ ویسے ہی سر سے نکل جاتے ہیں چچا آٹو بول کے. تو ایسے صورت میں اس ماحول میں, مگر جس کو غلامی کی چسکا پڑ جائے نا, جس کو اس کی اہمیت معلوم ہو جاتی ہے, تو پھر اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ اس کو نہیں رہتی. سوسائٹی میں کیا مقام ہوگا, لوگ کیا بولیں گے, کیا سمجھیں گے, یہ نہیں رہتا. یہ جماعت کے کام کی خصوصیت ہے, دعوت کے کام کی خصوصیت. اور یہ مولانا علیمیہ ندوی نے لکھا ہے اپنی ایک کتاب میں, علیمیہ دعوت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اس دعوت والے کام کی خصوصیت یہ ہے کہ دین کا جو مزاج ذوق صحابہ کرام میں پایا جاتا تھا, وہ ذوق اور مزاج اس محنت سے وجود میں آتا ہے. اور کوئی بھی چیز ایک ذوق کے ساتھ ہوا کرتی ہے, ایک مزاج کے ساتھ ہوتی ہے. پڑھنے کا ایک مزاج اور ذوق ہوتا ہے, کاریگری کا ایک مزاج اور ذوق ہوتا ہے, کپڑے سینے کا ایک مزاج اور ذوق ہوتا ہے, کاشتکاری کا ایک مزاج اور ذوق ہوتا ہے, فیکٹری کا ایک مزاج اور ذوق ہوتا ہے, ہر لائن کے اندر ماہرین کا ایک ذوق ایک مزاج ہوتا ہے, دین کا بھی ایک ذوق مزاج ہوتا ہے. ذوق اور مزاج تو بنا ہوا نہ ہو, دین پر چلے تو ایسا ہی ہے جیسے بغیر پیٹرول کی گاڑی ڈھکلنا, ڈھکل رہے کب تک ڈھکلیں گے, بغیر ذوق کے گاڑی چلا نہیں کرتی. ذوق آ جانے کے بعد میں تو بس ایسی دوڑتی ہے جس کی کوئی حد نہیں. ہاں سڑک سیدھی ہونی چاہیے, روڈ اچھی بنی ہوئی ہو, سڑک سیدھی ہو, پھر گاڑی کے اندر پیٹرول بھی ہو, پارٹس ووٹس پورے صحیح ہو, پھر دیکھیے اس کے بعد کیسے دوڑتی ہے گاڑی. نہیں ہے تو ڈھکیل رہے ہیں, دو آدمی پیچھے سے, سامنے سے ایک آدمی آگے لگا ہوا ہے, ہے تو آگے ڈھکل رہا ہے, کتنا ڈھکل ہے. ذوق پیدا کرنا ضروری ہے دین پر چلنے کے لیے, مزاج بنانا ضروری ہے. اس دعوت والے کام کے مزاج میں یہ بات ہے, اس دعوت سے جو مزاج پیدا ہوتا ہے, جو ذوق بنتا ہے, جس کا مشاہدہ پورے عالم میں ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی سنتوں پر چلنے کا ایک ذوق پیدا ہو جاتا ہے, دین کو اپنانے کا ایک ذوق اور شوق پیدا ہو جاتا ہے. میں وہ قصہ سنا رہا تھا اور اس پہ بعد میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بات یہ آ گئی کہ ماں باپ میں اور لڑکے میں یہ آپس میں مباحثہ ہونے لگا. وہ مخالف تھے, یہ ناموافق تھے. وہ کہتے کہ تمہاری شادی کرنا ہے, تمہارے بھائی کی شادی کرنا ہے, تم یہ شیپ اختیار کرو گے تو تمہارے کو بھی کوئی رشتہ نہیں آئے گا, تمہارے بھائیوں کو بھی کوئی رشتہ نہیں آئے گا, اچھے رشتے نہیں آئیں گے, آئیں گے تو ایسے ہی کھڑوس قسم کے آئیں گے. لوگوں کا اپنا تصور ہے, غلط فہمیاں ہیں, شیطان مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے. بچہ اس بات پہ مصر تھا, مسئلہ میرے پاس آ گیا. میں نے اسے کہا کہ بھائی ایک آدمی دین کے حکم کو اختیار کر رہا ہے تو اس کو تو حوصلہ, اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے. آپ لوگ کیسے ماں باپ ہیں کہ آپ اس کا حوصلہ اکڑ دو, سنت رسول کے بارے میں تم لوگ ایسا سوچتے ہو مسلمان ہوگے. اس پر جو انہوں نے کہا وہ میں سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا مولانا آپ کدھر کی بات کر رہے ہیں, آپ حضور کی نقل کی بات کر رہے ہیں, حضور کی سنت پر عمل کرنے کی بات کر رہے ہیں, وہ کس سے ہو سکتا ہو, کس کا حوصلہ ہے, وہ شیطان کدھر سے آیا. دیکھو شیطان کے آنے کی شکلیں عجیب و غریب ہیں. ان کو یہ سجا دیا کہ حضور اتنے بڑے اتنے عظیم ہیں کہ ان کی نقل کو سوچا بھی نہیں جا سکتا. ان کی نقل کی بات کر رہے ہیں, میں نے کہا دیوانے ہوئے, ان کی نقل کرنے ہی میں تو کامیابی ہے. انہوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ نقل کرنے کا مطلب مقابلہ کرنے کا ہے. پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ نقل کا مطلب مقابلے کا نہیں ہے, یا پھر نقل کا مطلب غلامی کا ہے. وہ اس کو مقابلے کے سینس میں لے رہے ہیں کہ یہ مقابلہ ہے, برابر بننے کی بات ہے. ارے بھائی برابر بننے کی بات ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کوئی برابر ہو سکتا ہے, انبیاء برابر نہیں ہو سکتے, کوئی نبی مقابلہ نہیں کر سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی نبی, اولو العزم نبی, صاحب شریعت نبی, صاحب کتاب نبی آ جائے تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہ وہ اپنی شریعت پر عمل کر سکتا, نہ اپنے وحی پر عمل کر سکتا, اس کو میری غلامی کیے بغیر چارہ نہیں. لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی, اگر موسیٰ زندہ ہو تو گنجائش نہیں ہے ان کو سوائے میری اتباع کے. یہ فرمایا, یہ کب فرمایا تھا, جب تورات کا ایک نسخہ تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کے پڑھ رہے تھے. نبی نہیں مقابلہ کر سکتے تو عام امت صحابی نہیں کر سکتے, کوئی اللہ کا ولی نہیں کر سکتا تو ایک عام مسلمان کیسے کر سکتا ہے. مقابلے کی بات نہیں ہوتی, یہ غلامی کی بات ہے, یہ نقل کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم والوں کے لیے ایک ضابطہ بنا دیا کہ میں اس زندگی کو کامیاب کروں گا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہوگی. میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا عظیم الشان بنایا ہے, ایسے برکت والا بنایا ہے, ایسی محبوبیت والا بنایا ہے, ایسی عظمت والا بنایا ہے. آپ کو سید الاولین والآخرین بنایا, آپ کو شافع محشر بنایا, آپ کو ساقی کوثر بنایا, آپ کو صاحب الاولاک علامہ خلقۃ الافلاک بنایا, آپ صاحب معراج ہیں, آپ نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے, آپ صاحب قاب قوسین ہیں, آپ کو علم الاولین والآخرین دیا گیا ہے, آپ کے اوپر جنت کو رکھا گیا ہے کہ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہو جائے, ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ امت محمد اس میں داخل نہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عظیم الشان ہے, سب سے آخر میں ہو دنیا میں بھیجے جانے میں اور سب سے اول میں ہو تم جنت میں داخل ہونے میں. ऐसे हमारे सरकार है, हमारे लिए क्या एडवांटेज, क्या मौका है मेरे दोस्तों कि इस उम्मत को ये मौका दिया गया कि तुम सरकार की गुलामी भी करो और सरकार का काम भी करो। सरकार की गुलामी अलग चीज है और काम में गुलामी अलग चीज है, उसका अलग एजाज है, उसका नाम अलग है, उसके लिए अल्फाज अलग है, उसके लिए फजाइल अलग है, उसके लिए खसूसियात अलग है, उसके लिए उसके लिए सवाब अलग है। सरकार की गुलामी को इत्तेबा का लफ्ज़ दिया गया और सरकार की काम को नुसरत का लफ्ज़ दिया गया और यह फरमाया कि मेरी मदद करना, अल्लाह ने फरमाया कि मेरी मदद करना है। हमको दो काम है मेरे दोस्तों, वो ये है कि एक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा करना, उसको सीखना, अल्लाह के रास्ते में निकलकर दूर और देर के लिए जाना और उसको सीखना, दीन की मेहनत करना, इसको सीखना कि 100% हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली बातों की नकल आ जाए, खाने में, पीने में, पहनने ओढ़ने में, रहने सहने में, वजाकता में, शक्ल सूरत में, शादियों में, हमियों में। 15-15 साल हो गए, 20-20 साल हो गए तबलीग में लगे हुए, शादी का मौका आ गया तो रस्म रिवाज में बैठ गए, भाई ये कोई बात हुई, ये कोई तरीका हुआ? ये तरीका नहीं है, ये काम नहीं करना है। 15-15 साल से 20-20 साल से लगे हुए, कोई मामला आ गया तो रिमझिम गए, कारोबार को कोई मामला आ गया तो बिचल गए, 1000-2000 की बात आई तो अमानतदारी दिखा दी, 10-10 लाख की बात आ गई तो गोल फिरा दिया, ये कोई बात हुई? हुजूर का गुलाम तो वो होता है कि हब तकलीम की बादशाहत उसकी उसकी निगाह में गर्द होती है, हब तकलीम की बादशाहत उसकी निगाह में गर्द होती है, सारी दुनिया उसको मिले वो सुन्नत नहीं छोड़ सकती। साद रजी अल्लाह एक साहबी है, हजरत साद हैं, उनके बेटे कैस हैं, हजरत साद बीमार हो गए, जैसे कि वाकयात में है, या तो हजरत कैस का किस्सा है या हजरत साद का किस्सा है, वो बीमार हो गए और बेहिसाब उन्होंने कर्जा लोगों को दिया हुआ था, लोग उनकी इयादत के वास्ते नहीं आए, तो उनको इस बात यानी कम आए तो उनको अफसोस हुआ कि हमारे जमाने में अगर हुजूर की सुन्नत ऐसे छूटने लगी लोगों से तो फिर क्या होगा बाद में। तो उनके साहबजादे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आपने सारे शहर में तो कर्जा बांट रखा है, सब आपके मकरूज हैं, इतना अल्लाह ने आपको दिया है, देते भी हैं बहुत खुल खुल के। अब जाहिर है कि मकरूज तो थोड़ा सा शर्माया करता है, मकरूज को शर्म हुआ करती है, वो सामने नहीं आया करता जिसका कर्ज है। मेरा अपना गुमान यह है कि मकरूज कर्जे के शर्म की वजह से लोग आपके पास में नहीं आ रहे, वो उठ के बैठ गए बिस्तर पे से, कहने लगे मेरे कर्जे के शर्म की वजह से हुजूर वाली सुन्नत छूट जाए ये मैं गवारा नहीं कर सकता, तुम जाके ऐलान कर दो पूरे शहर के अंदर के साध ने जिस जिसको कर्जा दिया है सब माफ है, मैं गवारा ही नहीं कर सकता इस बात। जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उम्मती होगा, जो सच्चा गुलाम होगा, वो मामले में खराब होगा। इस मतलब अभी पुरानों के जोड़ में आंध्र के ये हिंदुस्तान के पुरानों के जोड़ में जो अभी निजामुद्दीन गए थे, बुजुर्ग जो हजरात गए थे वो बता रहे कि अक्सर बयानात हमारे बड़ों के किस बात पे हो रहे थे कि मामलात में ठीक रहो, मामलात में ठीक रहो, मामलात में सफाई करो। और हजरत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज भी है, सुना मैंने बुजुर्गों से कि दीन आमतौर पर आता है इबादात के रास्ते से और चला जाता है मामलात के रास्ते से, मामलात में गड़बड़, ये दीन की बड़ी कमजोरी की निशानी है, अंदर कुछ उतर नहीं रहा, अंदर से कुछ आदमी बन नहीं रहा, अंदर से ठोस पना पैदा नहीं हो रहा, वरना आदमी के आदमी माल से इतनी मोहब्बत नहीं करता कि उसकी वजह से हेरा फेरी पे आ जाए, वादा खिलाफी पर आ जाए, अमानत में खयानत पर आ जाए, इस पर यह नहीं हो सकता। मामलात को सीधा करना ये इस बात की अलामत है कि आदमी के अंदर दीन जज्ब हो रहा है। और मेरे दोस्तों भाइयों, मामलात में तो गैर मुस्लिमों से आमतौर पर लोग कितना खुश हैं, उसकी वजह से गैर मुसलमानों से बड़े नहीं हो गए वो, लेकिन गैर मुस्लिम के बारे में मशहूर है कि आप लाखों का मामला करो, हजारों का करो, यानी उसमें भी धोखेबाज बहुत है, लेकिन बहुत से उसमें ऐसे हैं कि वक्त मामले के पाबंद, बात के सच्चे, दयानतदार। और साथ ही साथ एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि साहब अमानत एक ऐसी चीज है कि बेदीनी भी दीनदारी जरूरी है, बोले बेदीनदारी के अंदर भी दीनदारी जरूरी है, बेअमानती में भी अमानत होना पड़ता, जितने दो नंबर के धंधे रहते उसमें कैसे मामला सही करते, उसमें कितनी दीनदारी करते। मतलब क्या है इसका, पांच डाकों के पांच टोली मसलन एक जगह डाका डाली, तो डाका डालने में तो गड़बड़ है मगर बांटने में गड़बड़ करते हो लोग, ये मैं बोल रहा हूँ, डाका डालना तो गड़बड़ का काम करें मगर जब आना आम पांचों मिलकर बांट लेंगे तो उसमें गड़बड़ नहीं कर सकते पाई पाई का, बजाय उसकी है कि फिर चारों मिलकर एक को मार देते उसमें जो गड़बड़ करा उसको। अमानतदारी दयानतदारी वो चीज है कि बेदीनी में भी उसको चलाना पड़ता है, उसके बगैर चल नहीं सकती। तो मामलात के अंदर तो गैर मुस्लिम भी सही रहता है, क्यों? इसलिए कि गैर मुस्लिम को दुनिया मकसूद है, उसको आखिरत मकसूद नहीं है, उसको पता है कि दुनिया तरक्की के साथ उसी वक्त मेरे पास आएगी जब मैं मामलात में पक्का रहूंगा। एक मरतबा आप कस्टमर से बात सही करेंगे तो दूसरी मरतबा वो आएगा, एक मरतबा डीलिंग सही होगी तो वो खुद भी आएगा और चार आदमियों को लाएगा, और एक मरतबा आपने उसके साथ में धोखा कर दिया तो वो खुद भी नहीं आएगा और 10 को गुमराह कर देगा आपके पास। ये तो दुनिया कमाने का भी उसूल नहीं है, और हम है कि दुनिया को भी गंवा रहे हैं और आखिरत को भी गंवा रहे हैं। इसलिए गुलामी का हक ये होता है कि हर चीज में नकल की जाए और हिम्मत से काम लिया जाए। लाखों रुपयों के हेर फेर को आदमी ना देखे, हलाल तरीके से होगा तो मैं लूंगा, हराम तरीके से होगा तो मैं नहीं लूंगा। बस چھوٹی چیزوں میں بھی اور بڑی چیزوں میں بھی. تو معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، رہن سہن کے اندر بھی ایسے ہی ضابطہ ہے. معاشرت کا مطلب رہن سہن، رہن سہن کے اصول میں سرکاروں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والے اصول کو ترجیح دینا، آپ والے کلچر کو تہذیب دینا. چونکہ یہی الفاظ میں بہت زیادہ مانوس ہیں اور یہ لفظ جلدی کیچ کرتے ہیں، اس لیے میں بول رہا ہوں کہ ایک کلچر غیر اسلامی ہے اور ایک کلچر اسلامی ہے. معاشرت کلچر کو کہتے ہیں اصل میں، جو تہذیب ہے، جو طور طریق ہے رہنے کا، گھر کے رہن سہن کا، وضاقتہ کا، شکل صورت کا، کھانے پینے کے طریقوں کا، ان سب چیزوں میں جو کلچر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ غریبوں کو بھی اپلائی، امیروں کو بھی چلتا ہے، غریبوں کو بھی چلتا ہے، عالموں کو بھی چلتا ہے، جاہلوں کو بھی چلتا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ کمفرٹیبل وہی کلچر ہے جو حضور کا دیا ہوا ہے. کلچر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آرام چاہیے، سب سے زیادہ آرام حضور والی معاشرت میں، سب سے زیادہ راحت حضور والی معاشرت میں. سنت والے طریقے میں جتنا آرام ہے، جتنا سکون ہے، اور جتنا غریبوں اور امیروں کے ساتھ مساوات ہے، کسی چیز میں آپ کو نہیں مل سکتی. اسی لیے ہماری معاشرت وہ سنت والی ہو جائے، ہمارے معاملات وہ سنت والے ہو جائیں، ہمارے اخلاق وہ سنت والے ہو جائیں، ہماری عبادتیں وہ سنت کے مطابق ہو جائیں، ہمارے عقائد وہ سنت کے مطابق ہو جائیں، سارا دن اسی کے اندر ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہی سرکار والی زندگی پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے اور یہی سرکار والی معاشرت پوری دنیا میں چل پڑے. اپنی ذات پر لگانا یہ ابتدا ہے اور ساری دنیا میں لانے کی کوشش کرنا یہ نصرت ہے. دونوں کی ذمہ داری اس امت مسلمہ کو دی گئی اور امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو دی گئی. ہم میں سے ہر ایک کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے کتنے پیارے انداز میں خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ تعالی خطاب فرما رہے ہیں اور ایمان والوں کو بول رہے ہیں، ہم سب ایمان والے بیٹھے ہوئے، ہم سب مخاطب بن گئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ تم اللہ کی مدد کرنے والے، ہو جاؤ تم اللہ کی مدد کرنے، بن جاؤ تم اللہ کی مدد کرنے والے. قال عیسیٰ بن مریم علی الحواریین، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کی مدد کرنے والا میرے ساتھ. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا تھا، ان کے خاص 12 حواری مشہور تھے، جو ان کے 12 خلفاء ایک معنی میں تھے، 12 صحابی بہت مشہور، بہت بڑے درجے کے، بڑے بڑے مرتبے کے ہوئے. تو انہوں نے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے، یعنی اللہ کے دین کا کام کرنے والے. نحن انصار اللہ عیسیٰ بن مریم کے حواریوں نے کہا، اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ دعوت کا کام پہلے بھی تھا. یہ نہیں بولنا کبھی کہ پہلے نہیں تھا، ہماری اسپیشلٹی ضرور ہے لیکن پہلے بھی تھا. کچھ ایسی باتیں بھی ہو جاتی رہتی ہیں تو وہ بھی میں سنا دیتا ہوں بیچ بیچ میں، تاکہ ہمارے بیانات کے اندر احتیاط پیدا ہو جائے، بولنے میں احتیاط پیدا. دعوت پہلے نہیں تھی وہ بات نہیں ہے، دعوت پہلے بھی تھی، یہ ایک عام بات ہے، ذہن میں رکھ لو. قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا ذکر موجود ہے. اور یہودیوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اس کی وجہ اللہ نے یہی بتائی کہ انہوں نے دعوت کا کام نہیں کیا تھا. کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے ان میں سب میں دعوت کا کام نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم نے ہلاک کیا. اب کیا بات ہے، اس کے بعد دعوت نہیں ہوئی، نہیں بولنا کبھی بھی، ہوئی تھی لیکن اس میں یہ تھا کہ پچھلی امتوں میں اگر دعوت کا کام نہ ہوتا تو نبی آ جاتے تھے دعوت کا کام کرنے کے واسطے، ظلمت کے عام ہونے کی صورت میں. اس امت میں اگر دعوت کا کام نہیں ہوا تو بھی نبی نہیں آئیں گے. اس اعتبار سے دعوت کے کام کی ذمہ داری اس امت پر زیادہ ہے. اس لیے پچھلی امتوں پر، کیونکہ دعوت کا کام کرنے والے آلٹرنیٹ موجود تھے، اس وجہ سے دعوت کا کام نہ کرنے پر اتنی سخت وعیدیں نہیں تھیں، عذاب ان کو بھی آیا، لیکن اس سے زیادہ وعیدیں اس امت مسلمہ کو دی گئی. چونکہ ان کے لیے تو یہ ہے کہ یہ خاتم النبیین کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. اگر یہ امت دعوت کا کام نہیں کرے گی تو بھی نبی نہیں آنا ہے، اب اگر یہ دعوت کا کام نہیں کرے گی تو کیا ہوگا، سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. اس سارے نظام عالم درہم برہم ہونے کا ذمہ دار پھر کون ہوگا؟ جس کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، جب وہ اپنی ذمہ داری پہ کھڑا نہیں ہوگا تو یہ نظام درہم برہم ہوگا اور قیامت تک آنے والی انسانیت جہنم رسید ہو جائے گی. اس لیے اس کا وبال اس پر آئے گا. آج ساری دنیا کا مسلمان پٹ رہا ہے، لٹ رہا ہے، جہاں اس کی اور وجوہات ہے. ایک وجہ بڑی یہ ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو راستہ بتانے کا جو ذمہ داری اس کے سر پر ہے، اس ذمہ داری سے اس نے کوتاہی شروع کر دی اور پوری امت مسلمہ باعث مجموعی غفلت کا شکار ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آ گئی. چوراستے پہ جس کو ٹھہرایا گیا تھا ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے واسطے، وہ جب نہیں کرتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ایکسیڈنٹ میں جس کو مصیبت پہنچی وہ تو پہنچی، لیکن فائر کون ہوتا ہے؟ اپنی نوکری سے معطل کس کو کیا جاتا ہے؟ اس کو کیا جاتا ہے جو کھڑا ہوا تھا وہاں پہ. سزا اس کو دی جاتی ہے، جیل اس کو بھی بھرنا پڑتا ہے، جیل میں سزا اس کو بھی کاٹنی پڑتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ مواقعہ ہوتا ہے بھائی سے سوچ بوجھ کے کہ بھائی تو ذمہ دار تھا، تو نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں انہیں دیا، تیری غفلت کی وجہ سے اگر ایسا ہو گیا. آج پوری دنیا میں ایسے ہو رہا. اس لیے میرے دوستو بھائیو، اس بات کی ذمہ داری ہے کہ دین کے لیے وقت نکالنا اور مال لگانا، دین کی محنت کرنا اور اس میں دین سیکھنا، اور اپنے ذات پہ ایک ایک بات دین کی پوچھ پوچھ کے عمل کرنا اور ساری دنیا میں اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا تاکہ لوگوں پر اللہ کی بڑائی کا سکہ جم جائے، اور ساری دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بیان کرنا تاکہ لوگوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت آ جائے، جو محبت ہے اور اس میں اضافہ ہو جائے اور اتباع کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور کوشش کرنا اس بات کی کہ حضور والے جو طریقے ہیں وہ پوری دنیا کی زندگی کے پوری شعبوں اور لینوں کے اندر چلنے لگے، اور سارے غیروں کے طریقے جو ہے نا وہ ملیامیٹ ہو جائیں، وہ سب شیطانی طریقے ہیں۔ حضور والے طریقے کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ سب شیطانی، اس کی محنت کرنا ہے کہ حضور والے طریقے پوری دنیا میں اور ساری انسانیت کے اندر آ جائیں اور سب میں سنتوں کا چلن اور رواج ہو جائے۔ اس کے لیے جو جتنی محنت کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا محبوب بنا لیں گے، کیونکہ جو محبوب کا کام کرے گا تو وہ محبوب ہو جائے گا، اور یہ جو حضور کا کام ہے اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بھی مدد اس کو فرمایا قرآن پاک میں اور حضور کی بھی مدد اس کو فرمایا، جیسے اللہ مدد کے محتاج نہیں ہے لیکن اعزازاً انہوں نے اس کام کو اپنی مدد بتایا، ایسے اللہ کے رسول مدد کے محتاج نہیں ہے لیکن اعزازاً اور تشریفاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو اللہ کے رسول کی مدد بتلایا۔ بتاؤ کتنا بڑا کام ہوگا جس کے الفاظ ہی اتنے بڑے ہیں، جس کی تعبیر ہی اتنے بڑے اتنے پربخت الفاظ میں ہے کہ اگر قرآن اور حدیث میں یہ الفاظ نہ ہوتے تو کسی عالم کا یہ حوصلہ نہیں تھا کہ وہ اس کو نقل کرتا، ایسا بولنا تو کفر ہو جاتا۔ پھر اگر قرآن اور حدیث میں یہ الفاظ نہ ہوتے اللہ کی مدد اللہ کے رسول کی مدد چھ معنی دارت، اس کے کیا معنی بنتے ہیں؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزازاً یہ فرمایا کہ یہ میرا کام ہے، اور میرا کام بھی یہ نہیں فرمایا کہ عمل یہ میرا کام ہے، یہ میری نصرت ہے یہ فرما دیا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ تمہارے نبی کا کام ہے، یہ فرمایا یہ نبی کی نصرت ہے۔ کتنا بڑا لفظ ہے یہ، تو اس کے اندر کتنا اعزاز ہوگا، کتنا ثواب ہوگا، کتنی خصوصیات ہوں گی، اور آخر کوئی بات ہوں گی جس کی وجہ سے اس کو نصرت سے تعبیر کیا گیا۔ ساری دنیا میں میرے دوستو اس کا یعنی دین کی محنت کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے کہ لوگوں میں دین آئے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ محنت تو نہ ہو اور اللہ پاک اپنی طرف سے خود ہی سمجھا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرشتے آگے سمجھائیں، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کبھی نہیں کیا ایسا کہ فرشتوں سے ہم یہ کام لیں، نبی کوئی آنے والے نہیں ہیں، آپ آخری نبی ہیں، جو آپ کے بعد میں نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ خود تو خیر کیا ہدایت پہ ہوگا، وہ خود ہی کافر ہے، تو اس کو ماننے والا بھلا کیا صحیح راستے پر ہو سکتا ہے؟ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ اصلی نہ زندی نہ بروزی کسی قسم کا، یعنی بہت سے لوگوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے واسطے نبوت کی قسمیں کر دی، کوئی قسم کا نبی آپ کے بعد میں نہیں آئے۔ اب نبوت والا کام میرے اور آپ کے ذمے کر دیا گیا اپنی اپنی وساط کے مطابق، اب وہ کام کیسے کرتے ہیں ہم؟ آپ اپنے طور پر گھر میں بیٹھ کے سوچیے کہ میں مجھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ضروری ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت بھی ضروری ہے، اللہ کی بندگی بھی ضروری ہے اور اللہ کی نصرت بھی ضروری ہے، اب آپ سوچیے میں کیسا کروں؟ اگر میں اور آپ اپنے طور پر اس کو ڈسائڈ کر سکتے اور سوچ سکتے تو کیا کہنے معاشرے میں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم۔ سوچیے آپ، آج کوئی باپ اپنے بیٹوں کو نہیں بول سک رہا، بیٹا اپنے باپ سے گزارش نہیں کر سک رہا، میاں بیوی کو نہیں بول سک رہا، نمک مرچی میں تو دبا لے رہا مگر دین کے معاملے میں دبا نہیں سک رہا، کسی کو بولے جیسا نہیں ہے، حالات ہی کچھ ایسے بن گئے ہیں۔ ایسے وقت میں میرے دوستو علماء کرام ہی بتا سکتے ہیں کہ واقعتاً دین کی نصرت کا اور دین کی محنت کا راستہ کیا ہو سکتا ہے، اس کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے بزرگوں کو اور ان اللہ والوں کو، ان سرپرستی کرنے والوں کو، کہ انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سیرت مبارکہ کے طویل غواصی میں یہ انہوں نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ جو محنت ہے اس محنت کا طریقہ کار وہی اپنایا جائے جو حضور کے زمانے میں تھا، اور وہ یہ ہے کہ جان و مال لگا کر دین کی محنت کرنے کا رواج امت کے ہر فرد میں چالو کر دیا جائے، اور جان و مال کو لگا کر دین کی محنت کرنا انفرادی نہیں بلکہ اجتماعیت کے ساتھ میں چالو کر دیا جائے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو انفرادیت کے ساتھ ساتھ اجتماعیت کے ساتھ جان و مال کی محنت پر لگا دیا تھا، اب ساری امت دین کی محنت میں لگ جائے اجتماعیت کے ساتھ جماعت کی شکل کے اندر جان و مال اپنا لگا کر اور دین کی محنت کرنے والے ہو جائیں، اور بنیاد کیا ہو وہی ہو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ ملک بنیاد ہو نہ مال کی بنیاد ہو نہ جنا والا اور کوئی چیز ہو بلکہ بنیاد ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یقین صحیح کو پیدا کرنا اور یقین فاسد کو دلوں سے نکالنا اور اللہ کی عظمت کو دلوں پہ بٹھا دینا، اور ہر آدمی کو یہ احساس ہو جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں کنٹرول میں ہوں اور ساری چیز میری اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، اللہ کی بندگی کا جو تقاضا پیدا کرنا ہے اللہ کی بڑائی کے بعد اس کا جوڑ یہی ہے، کیونکہ جب ہم پوری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر موقوف ہیں اور ہر اعتبار سے ہم محتاج ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا ان کو راضی کرنا ضروری ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا احساس اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا اور عظمت کا غلبہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نہج ہے، یہ محنت ہے کہ لا الہ الا اللہ کو بنیاد بنا کر دلوں پر محنت کرنا، دلوں کی زمین پر اور بندگی کی طرف لاتے ہوئے عبادت کی طرف۔ ہر نبی سب کیا کرتے تھے؟ اللہ کی الوہیت کو بیان کر کے اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت کا سب سے اہم ترین راستہ سب سے زیادہ پیش آنے والا نماز کی شکل میں ہے، تو یقین ایمان کی دعوت کے ساتھ ساتھ نماز کی دعوت، عبادت کی دعوت، اور پھر یہ عبادت کی دعوت ہو علم کے حاصل کرنے کے ساتھ، اللہ رب العزت کے دھیان سیکھنے کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے حقوق کو معاف کر کے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ کہ لوگوں کے حق ادا ہو جائیں، ہر پر کسی کا حق باقی نہ رہے. ہمارا چاہے لوگوں پر باقی رہے, کل کے دن کام آ جائے گا. آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا تو کم از کم یہی وصول کر لیں گے تھوڑا بہت. کچھ اس سے وصول کیا, کچھ اس سے وصول کیا, کچھ اس سے وصول کیا, اپنا اکاؤنٹ کچھ نہ کچھ ہو گیا. پتہ نہیں اپنا باقی رہے, لے کے جاتے نہیں لے کے جاتے, باقی رہتا نہیں باقی رہتا. اپنا کا کچھ بھروسہ نہیں, ہمیشہ دوسروں کا ہی بھروسہ ہے. ایک صاحب بولتے تھے, صاحب ذاتی آمدنی میں کیا رکھا رہا ہے, دوسروں سے کچھ ملا تو ہے بولے. آخرت کا بھی کچھ ایسے معاملہ ہے کہ دوسروں سے جو ملے گا بس اس میں بڑا. ہمارے حقوق چاہے ملے نہ ملے, آخرت میں ملے جائیں گے. وہ اگر مخلوق نہیں دے گی تو خالق دے دے گا اور مخلوق سے وصول کروا دے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ذمے کسی کا حق نہ رہے, کہ پہلے ہمارا سرمایہ تھوڑا ہے اور دوسروں کو کہاں بانٹتے پھریں گے ہم آخرت میں. تو اپنے حقوق جو ہمارے ذمے جو حقوق ہیں وہ ادا ہو جائیں اور اللہ رب العزت کے راضی کرنے کا جذبہ ہو. چونکہ اللہ کے پاس کوئی عمل معتبر نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہ ہو. اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی دوسری چیز شامل کرے تو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا شرکا, میں سب سے زیادہ غنی ہوں بابا, میرے کو نہیں ہونا. جو خالص میرے لیے تم کو پیش کرنا ہے وہ پیش کرو, اور اس میں کسی قسم کی آمیزش ہے تو جو دوسرے کو تم نے شریک کیا ہے اس کو دے دو. بس مجھے نہیں چاہیے وہ چیز. صرف اللہ رب العزت کے راضی کرنے کا جذبہ ہر عمل کے اندر, اور کوئی جذبہ نہ ہو. اور اپنی جان و مال کو اللہ کے دین پر لگا دینا. قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم کو اللہ کے راستے میں جان و مال لگانے کی, اللہ کے راستے کی محنت, اگر تم کو اللہ, تم کو سب سے زیادہ پسند اللہ کے راستے کی محنت ہونی چاہیے. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. اللہ سب سے زیادہ پسند ہو, اللہ کا رسول سب سے زیادہ پسند ہو, اللہ کے دین کی محنت سب سے زیادہ پسند ہو, یہ حکم ہے اس کا. اور اگر یہ تین چیزیں تم کو سب سے زیادہ پسند نہیں ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. یہ وعید ہے. اور جس عمل پر وعید آ جائے اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں. گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تقسیم ہی ہے, بڑا گناہ چھوٹا گناہ. کوئی بھی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا, سارے گناہ ہی بڑے ہیں. مگر یہ جو بڑے چھوٹے کی تقسیم ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ جن گناہوں پر کوئی وعید نہیں آئی قرآن حدیث میں اور وہ گناہ ہے وہ صغیرہ کہلاتا ہے, اور جس گناہ پر کوئی وعید آ جائے وہ کبیرہ کہلاتا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو چھوٹے میں خود ہی معاف کر دوں گا. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر بڑے بڑے گناہ ان سے تم بچ جاؤ گے تو چھوٹے ہم خود ہی معاف کر دیں گے اور عزت کے ساتھ میں تم کو جنت میں داخل کر دیں گے. اللہ نے ایک ضابطہ بنایا ہے, وہ یہ ہے کہ بڑے گناہوں سے تم بچو. اور بڑا گناہ اس کو کہتے ہیں جس پر کوئی وعید آ جائے, اور دین کی محنت سب سے زیادہ محبوب نہ ہونے پر وعید ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس دین کی محنت سب سے زیادہ محبوب نہیں ہے, اللہ اور اللہ کا رسول اور دین کی محنت یہ سب سے زیادہ محبوب نہیں ہے, تو اس پر وعید آئی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے. اگر کسی کے دل میں یہ بات نہیں ہے اس میں مبتلا ہے آدمی, اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ آدمی عملی طور پر بھی اقدام شروع کر دے کہ بھائی دین کی محنت میں حصہ لینے لگے. اور ہمیں اپنے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دین کی محنت میں حصہ لینے کے واسطے پوری جان بھی کم ہے, پورا مال بھی کم ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بڑوں کو, ایسا پروگرام ایسی ترتیب دی کہ نہ دنیا ڈسٹرب ہوتی, نہ بیوی بچے چھوٹتے, نہ نوکری چھوٹتی, اور نہ خود اپنی ذاتی خواہشات پہ کوئی زیادہ کاری ضرب لگتی. ہماری ہمت اور وساط کے مطابق ایک ہلکی سی لائن دے دی کہ تم اس پر چل پڑو اور چلتے رہو, چل پڑو اور چلتے رہو. تو جو چل پڑا وہ صحیح راستے پہ چل پڑا, اور جو چلتے رہا وہ صحیح راستے سے چلتے ہی رہا. اور اگر کوئی آدمی صحیح راستے سے چلتا ہی رہا اور رکا نہیں تو کہاں جائے گا, منزل آ جائے گی. اور صحیح راستے کی منزل کیا ہے, جنت ہے. جو غلط راستے پہ چلا چلتا ہی رہا اور رکا نہیں تو منزل آ جائے گی. اور غلط راستے کی منزل کیا ہے, جہنم. ایک آدمی دلی کے راستے پہ چل پڑا تو ظاہر ہے کہ چل پڑا بھائی, اب وہ رک گیا تو ظاہر ہے کہ منزل نہیں آئے گی. لیکن اگر چلتا ہی رہا تو دلی آئے گی نہیں آئے گی, نہیں آنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے دعوت کے کام کرنے میں ایک بات یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو ساتھی کام کرنے والے ہیں وہ کام کرتے رہیں, جو وقت دینے والے ہیں وہ وقت دیتے رہیں. بلکہ جیسے جیسے منزل قریب آ جائے ویسے ویسے آدمی کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے. مشہور ہے کہ گھوڑا اپنے گھر کی طرف رات میں واپس جب ہوتا ہے تو کیسا تیز تیز واپس ہوتا ہے, جاتے وقت واپس نہیں ہوتا. اگر منزل قریب آ رہی ہے تو آدمی کی رفتار جو ہے وہ بڑھ جانی چاہیے. اس لیے فرماتے ہیں قربانی کو اپنی بڑھاؤ, قربانی میں اضافہ کرو, قربانی کو اپنی بڑھاؤ. بھائی پرانوں کا مشورہ ہے تو پرانوں کے مشورے میں تو بڑے لوگ یہی بات بتاتے ہیں, انہیں کی بات کو نقل کیا جا رہا ہے کہ بھائی ہر بڑے یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہماری قربانی کی سطح ہے اس میں اضافہ کرو, قربانی کی جو مقدار ہے اس میں اضافہ کرو. محنت کے ظاہر ہے کہ جتنا کام کرنے والے ہیں اپنے اپنے حلقے کے, ان کو قربانی میں اضافہ کرنے پر ہی کام قابو میں آتا. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اگر شیخ سنت کے ساتھ نفل پڑھتا ہے تو پھر مرید سنت پڑھتا ہے, اور اگر شیخ سنت پڑھ کے فرض پڑھ کے سنت پڑھ کے چلا جاتا ہے تو مرید فرض پڑھ کے واپس ہو جاتا ہے. اب اگر کام کرنے والا نصرت بھی کر رہا ہے, جماعتوں کے ساتھ میں بھی وقت لگا رہا ہے, تقاضوں کو بھی اوڑھ رہا ہے, اجتماع میں بھی شرکت کر رہا ہے, مشورے میں بھی شرکت کر رہا ہے, اپنا وقت بھی لگا رہا ہے, تو پھر دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ چلنے والے وہ اپنا وقت لگاتے رہتے خالی. اور اگر ہم نے قربانی کے اندر سستی کی تو دوسرا اور پیچھے ہو جاتا, اور یہ نہیں دیکھتا کہ انہوں نے پہلے کتنی محنت کی تھی. وہ کسی کو نظر نہیں آتا, وہ نقطہ یہ ہے کہ ہمارے پرانے کام کرنے والوں کی ناقدری نئوں سے اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ ان نئوں کی نظر پرانوں کے پرانے وقت کی نہیں ہوتی. اگر پرانوں کے پرانے وقت پر نظر پڑے نئوں کی تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے امیر محترم مولانا نعیم اللہ خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے, وہ سائیکل پہ گشت کیا کرتے تھے حیدرآباد میں. سوچ بھی نہیں سکتے ہم لوگ. اور گشت بولے تو ایسی بھی گشت نہیں جیسے اپن محلے میں پھرتے, اور ہم تو پھرتے بھی نہیں. اللہ معاف کرے, ہم تو بہت اس معاملے میں اور بھی مقصر ہیں. ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے, معاف فرمائے اور ہمت عطا فرمائے. اور جو کرنے والے ساتھی ہیں ان کی وہ بھی آج کل اتنے وہ ہو گئے ہیں کہ ان کو بھی نہیں کام نہیں کیا جاتا. اور یہ جو ہمارے پرانے ہیں سائیکلوں پہ پھر رہے ہیں, کہاں سے کہاں پھر رہے ہیں؟ فلک نما سے لے کے بوئن پلی کو گشت ہو رہی ہے, سائیکل پہ ہو رہی ہے. فلک نما سے بوئن پلی کو گشت ہو رہی. ایک مرتبہ امیر محترم اپنا ذاتی قصہ مجھے سنا رہے تھے ایسے بیٹھے بیٹھے کہ میں ملک پیٹ سے ایک مرتبہ سائیکل سے آ رہا تھا اور تھک گیا تھا گشت. اجتماع سے فارغ ہو کے, مشورے سے فارغ ہو کے, گشتوں سے فارغ ہو کے, ملاقاتوں سے فارغ ہو کے سائیکل پہ بارش ہو رہی ہے اور چڑھاؤں پہ چڑھاؤں مار لیتے آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں. تو بتا رہے تھے کہ یہ آصف نگر کے چوراستے کے بعد ابھی گھر آگے ہے, آصف نگر کے چوراستے کے پاس آ کے تھک گیا اور ایک چبوترے پہ بیٹھ گیا, رک کے کہنے لگا اللہ میاں آپ تو اسکوٹر دلائی دو. آپ کہہ لگے کیا قبولیت کی گھڑی تھی, اس کے دوسرے مہینے میں اسکوٹر آ گئی میرے پاس. یہ بتا رہے تھے اسکوٹر آنے کا قصہ سنا رہے تھے کہ میرے پاس پہلے اسکوٹر کیسا آئی. اب ہم اندازہ کر سکتے ہیں, ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ نئے کام کرنے والے پرانوں کے پرانے وقت کو نہیں دیکھتے. اب اس وقت کو دیکھتے ہیں جبکہ ان کے کٹوریا مار کھا گئے, گھٹنے مار کھا گئے, چلنے ہاتھ نہیں ہو رہا, پھرنے ہاتھ نہیں ہوتا. اب جتنا ہو سکتا تھا اتنا انہوں نے کر دیا. مشوروں میں آتے ہیں, مشورے دے دیتے ہیں, لوگوں کی سرپرستی کر لیتے ہیں, اپنے تجربات سے فائدہ اٹھا دیتے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی اتنا ہی کرنا ہے شاید. میرے دوستو ہم بھی اتنا ہی کریں گے تو کیسے کام آگے بڑھے گا. اسی لیے جو ہمت والے ہیں پرانے کام کرنے والے ہیں ان سے بھی یہ درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے اوقات کی ترتیب میرے دوستو ویسے ہی بدستور رہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی. اور علماء نے یہ فرمایا کہ پہلے اگر تم ذوق شوق سے کرتے تھے تو تمہارا ذوق شوق کا بھی اس میں حصہ تھا, اب اگر تم کرو گے تو صرف اللہ کی رضا ہی کا اس میں حصہ ہوگا, اب زیادہ ثواب ہوگا. کیونکہ نئے نئے عمل کے اندر ہر آدمی کو شوق ہوتا ہے اور شوق میں کچھ کر ڈالتا ہے آدمی. پرانے عمل کے اندر شوق نہیں ہوتا آدمی کو, تو خالی آدمی کو اللہ کی بندگی میں کرنا پڑتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے مزہ آتا تھا اب نہیں آ رہا, پہلے ہم اللہ کے محبوب تھے اب نہیں ہے شاید. لوگ نواقفیت کی علامت ہے یہ. پہلے فن میں کوئی بھی کام کرو مزہ آتا ہے, بعد میں اتنا مزہ نہیں آتا, اس میں اتنی دلچسپی باقی نہیں رہتی ہے. ہمارے استاد محترم اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ نئی شادی پرانی شادی کو سوچا کرو. نئی شادی میں جو ذوق شوق اور میاں بیوی کی طرف جو لپک رہتی ہے اور ہر وقت جو دھیان رہتا ہے دلہن کا, وہ پرانی میں رہتا کیا؟ مگر محبت اس سے کم نہیں ہوتی, نہ ذمہ داری کم ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ایسے رکھا کہ ابتدا میں شوق ہوتا ہے, شوق میں کچھ آدمی کر ڈالتا ہے, اصل کام وہ ہے کہ شوق نہ ہونے کے وقت میں نفس کی مخالفت کر کے کرنے والا ہو. تو جو پرانے کام کرنے والے ساتھی ہیں, کام کے مشورے کی بنیاد یہی ہے کہ ہمارے حوصلے بڑھے, ہماری ہمتیں بلند ہوں اور ہم نفس کی مخالفت کر کے ہمت کرنے والے ہوں. اور ہم نے تو کام کی برکتوں کو دیکھ لیا, اس کے اثرات کو دیکھا ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تائید غیبی ہوتی ہے اس کو دیکھا ہے, جو نصرت شامل حال ہوتی ہے اس کو دیکھا ہے, کیسے اللہ پاک کام بناتے ہیں اس کو دیکھا ہے. تو اس لیے میرے دوستو چار چار مہینے اگر ہمارے لگے ہوئے ہوں اور دوسری مرتبہ چار مہینے لگ جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, اور لگنا ہی چاہیے. جس نے ایک مرتبہ چار مہینے اللہ کے راستے کا مزہ لوٹ لیا اور دیکھ لیا کہ واقعتا کتنا قلبی سکون ہوتا ہے, کیسے سنتوں کی طرح طبیعت چلتی ہے, کیسے دعاؤں کے اندر لطف آتا ہے, دعاؤں کے اندر لطف, ذکر کرنے کے اندر شوق, اور اللہ کے رسول کی باتیں کرنے کے اندر مزہ, آخرت کے تذکروں کے اندر آنسو, ایسا محسوس ہوتا. آخر تیسرے چلے میں کیسا مزہ آنا شروع ہوتا, یا تو اس وجہ سے کہ بھائی کچھ روحانیت آ جاتی, یا اس وجہ سے کہ بیوی بچے چھوٹ کے بہت دن ہو جاتے, کچھ بھی ہو, بہرحال ایک روحانیت آ کے آدمی کو رقت بھی تاری ہوتی, لطف بھی آتا, اور جناب دعا میں بھی دل لگتا, اور قرآن پاک کی تلاوت میں بھی دل لگ رہا, نماز پڑھنے میں بھی دل لگ رہا. ایک مرتبہ جب آدمی چار مہینے اللہ کے راستے کی لذت دیکھ چکا ہے تو اس لیے میرے دوستو ہمت کر کے جلدی کرنا چاہیے. ایک مرتبہ میں نے نظام الدین کے بزرگوں میں سے کسی سے سنا, فرما دیتے کہ جس کا پہلا وقت مقبول ہو گیا اس کی علامت یہ ہے کہ اس کو جلدی دوسرا وقت لگانے کی توفیق ہو جائے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرفوض یاد آیا, وہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے فجر کی نماز کی توفیق دی علامت ہے کہ اس کی عشاء کی نماز مقبول ہو گئی, اور جس کو ظہر کی نماز کی توفیق دی یہ علامت ہے کہ اس کو فجر اس کی فجر کی نماز مقبول ہو گئی. کیونکہ اگر فجر مردود ہو جاتی تو پھر ظہر میں آنے نہیں دیتے ہو, اگر عشاء مردود ہو جاتی تو فجر میں آنے نہیں دیتے ہو. وہ آنے دیتے ہیں تو یہ آدمی آ سکتا ہے, اگر وہ نہ بلایا تو آدمی نہیں آ سکتا, وہ ہمت نہ دے, وہ توفیق نہ دے تو نہیں ہو سکتا. اگر ہمارا پچھلا وقت مقبول ہو گیا اس کی علامت دیکھنا ہے تو اگلے وقت کی توفیق کی بات ہے کہ جلدی سے کس کو توفیق ہو جاتی ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا فائدہ بڑا ثواب رکھا ہے. موقع ہی موقع ہے کہ ساری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور ساری دنیا میں حضور والے طریقے عام ہو جائے, اور تھوڑی سی محنت آدمی اپنی سطح پر کرتا ہے اور دنیا میں ہونے والے کام میں اس کا حصہ ہو جاتا ہے. ایسے شدھ بدھ شدھ بدھ چھوٹے چھوٹے کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ایسے آج نظارے دکھا دیے کہ پوری دنیا میں کام ہونے لگا, پوری دنیا میں کام ہونے لگا. دنیا میں کام اسی نہ اس پر اسی سطح پر اسی اجتماعیت کے ساتھ میں انہی بزرگوں کے سرپرستی میں ایک سرکل کے ساتھ پوری دنیا میں کام ہونے لگا. آخر یہی کام کرنے والے ساتھی تھے جن کے یہ اثرات اللہ نے دنیا میں دکھا دیے. خود ان کو بھی پتا نہیں کہ ہمارے اثرات کہاں کہاں پر ہے اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام اسے چلا رہا ہے اور ان کی قبروں میں برابر اس کا اکاؤنٹ پہنچ رہا ہے. قبر میں ثواب برابر ہے, بے حساب نمازوں کا ثواب, بے حساب روزوں کا ثواب, بے حساب زکات کا ثواب. ایسا زیادہ مقدار میں اللہ نے پہنچا دیا. ہمارے لیے بھی ذخیرے کی ضرورت ہے, ہم بھی محتاج ہیں میرے دوستو. سرمایہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے, توشہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے, راستہ ہمارا بھی لمبا ہے, تیاری ہم نے بھی کچھ نہیں کی ہے, زندگی ہماری کتنی ہے نہیں معلوم. بہت مختصر سے وقت کے واسطے آدمی آیا ہوا ہے, جس کو جو وقت ملا وہ مختصر ہے, اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنا ملا. آدمی سمجھتا ہے کہ میں اچھا خاصا ہوں اور پھر ایک روز کے اندر پتا چلتا ہے کہ اس کا تو انتقال ہو گیا. تو موت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, موت سر پر کھڑی ہوئی ہے, کس کی موت کب آ جائے نہیں معلوم ہے. توشہ ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے, راستہ بڑا لمبا ہے. یہ ذخیرہ آخرت ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی محنت کرے تاکہ دین ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے, اور اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی محنت کی جائے تاکہ دین دنیا کے اندر عام ہو جائے اور سارے مسلمان دین کی اس محنت پر کھڑے ہو جائے, اور ہر مسلمان میں دین کی محنت کا شوق پیدا ہو جائے, اور ہر مسلمان کو دین کے لیے جان مال لگانے کا جذبہ آ جائے. وہ جان کو لگا کے بھی خوش ہو رہا ہو, وہ مال کو لگا کے بھی خوش ہو رہا ہو, وہ سمجھے کہ جو مال میرا اللہ کے دین کے لیے لگ گیا اس سے بڑی میری سعادت کچھ نہیں, اور جو وقت اور جان میری اللہ کے دین کے لیے لگ گئی اس سے بڑی میری سعادت کچھ نہیں. حضرت صحابہ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے, بزرگان دین کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو نمونہ آئی کہ صحابہ نے کس طرح اپنی زندگیاں لٹوا دی اور کیسے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا, اور کیسے جان مال کو لٹا کر خوش ہو گئے. جب جان لٹ جاتی اور خون دشمن کا مار لگ جاتا اور خون کے فوارے چھوٹ جاتے اور جان کا نکلنا یقینی ہو جاتا تو ان کی زبان سے نکل پڑتا فست و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ایسی جگہ مار لگتا جو عام طور پر جان جانے کے لیے لگا کرتا ہے, زیادہ زخم کاری لگتا, ان کی زبان سے نکل جاتا فست و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. مر رہے ہیں, کامیابی کی کیا بات تھی؟ کامیابی کی بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے زندگی ہے, اللہ کے نام پر مرنا کنفرم ہو گیا. زندہ اگر رہتے تو اس میں ڈاؤٹ تھا کہ پتا نہیں اللہ کے نام پہ موت آتی ہے کہ نہیں آتی اور کیسے حالات رہتے ہیں. جان لگ گئی اللہ کے نام پہ تو فست و رب الکعبہ کی سزا لگ گئی, مال لگ گیا اللہ کے نام پہ تو فست و رب الکعبہ کی سزا لگ جاتی تھی. ایسے ہی جذبہ میرے دوست ہمارے اندر آ جائے, ایسے ہی شوق ہمارے اندر آ جائے, اور یہ ہر آدمی کا ذوق اور شوق ہو کہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر اللہ کی بڑائی کو سنایا جائے گا, اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر دین کی محنت کی جائے گی. اور آج اللہ نے اپنے فضل سے اس کے اثرات بھی دکھا دیے, تو سب کریں گے میرے دوست ان شاء اللہ, ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ. اللہ مسبب الاسباب ہے, اللہ پر نظر کرنا اور اپنے آپ کو محنت کے لیے آگے بڑھانا. جو آدمی محنت کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ وہ اپنے کرم کا مظاہرہ فرماتے ہیں, ایسے اسباب بنتے ہیں کہ آدمی کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. اللہ نے خود فرمایا کہ ہم ایسی جگہ سے اس کو دیتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. ایسی ایسی شکلیں بنتی ہیں آدمی کی, اور ایسے برکتیں ہوتی ہیں کاروبار میں. کتنے پرانے تبلیغ والے جو انتہائی بے حیثیت کے تھے معاشی اعتبار سے, آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کے اعتبار سے بھی, معاش کے اعتبار سے بھی, گھر بار کے اعتبار سے بھی کیسی کیسی برکتیں دی ہیں. یہ اللہ ہی کا فضل تو ہے, اللہ کا فضل ہے یہ کہ چھوٹی موٹی شدت دور دھوپ پر اس کو قبول فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں دے دی. اور بڑی بات یہ ہے کہ سرکار کی دعا ہے میرے دوست, جس کو سرکار کی دعا چاہیے وہ دین کی محنت میں لگ جائے. حضور نے فرمایا نظر اللہ عمران سمیع مقالتی, اللہ تعالیٰ سر سبز و شاداب رکھے, تر و تازہ رکھے اس بندے کو جو میری باتوں کو سنے اور ان کو محفوظ رکھے اور ان کی تبلیغ کر دے. وحافظہ وعبہا کما سمیعہا, اور ان کی تبلیغ کر دے جیسے کہ اس کو سنا. اللہ اس کو تر و تازہ اور سرسبز و شاداب رکھے, سرکار کی دعا ہے. جتنے ہر زمانے کے اللہ والے ہیں وہ دین کی محنت کرنے والوں کو دعا دیتے ہیں, آج کے جو اللہ والے ہیں وہ دین کی محنت کرنے والوں کو دعا دیتے ہیں. اور دین کی محنت کرنے والوں کے دعا لینے کی ایک شکل یہ کہ آپ جا کے کہیں کہ دعا کر دیجیے, اور ایک یہ کہ ان کے تہجد میں اور ان کے رات کے آہوں کے اندر جو دل سے ان سے دعائیں نکل رہی ہیں اس میں آپ کا شعر ہو جائے. بتاؤ کس کو آپ پسند کریں گے, کس کو ہم پسند کرنا چاہیے؟ اس کو پسند کریں کہ ان کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں وہ ہمیں ملے, چونکہ وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کو کٹکھٹا دینے والی ہے. بتر سزا ہے مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن, اجابت از درے ہم بہر استقبال میں آئے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت اتر پڑتی ہے دعا اوپر جانے سے پہلے. یہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کے واسطے قبولیت اتر آتی ہے نیچے دعا اوپر جانے سے پہلے پہلے. اور جو دین کی محنت کرتا ہے ان کو لگتی ہے, اور جو دین کی محنت نہیں کرتا اس کو نہ اس کی دعا لگتی نہ اللہ والوں کی دعا لگتی, کہ اگر تمہارے مقبول بندے بھی دعائیں دیں گے پھر بھی نہیں لگی. تو یہ مبارک راستہ تو میرے دوستو اللہ کی مدد کے لینے کا ہے, اللہ والوں کی دعاؤں میں شرکت کا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آدمی کو لگ جاتی ہے, اور جس کو سرکار کی دعا لگ گئی بتاؤ کتنی برکت اس کی زندگی میں آئے گی, کیسے وہ پنپ جائے گا. اس لیے نظر ہماری اللہ پر ہو, اللہ مسبب الاسباب ہے, اللہ کرنے والے ہیں, اور ہماری جو محنت ہے اس میں پتا تو مارنا پڑے گا, نفس کی مخالفت تو کرنی پڑے گی. ظاہر ہے کہ راحت کا کام تو ہے نہیں ہے, دین کی دعوت کا کام ایسے ہی کام ہوتا ہے, تو اس میں تو محنت ہی کی ترغیب دی جائے گی, مجاہدے کی ترغیب دی جائے گی. اس لیے حوصلہ اور ہمت کرو, اور ماشاءاللہ کام کرنے والے ساتھی ہیں. मेरे दोस्तों, चार चार महीने के वास्ते अल्लाह के रास्ते में जाने के नाम लिखाओ, इरादे करो, अल्लाह पाक इस नाम लिखाने पर भी सवाब देगा। और फिर सिर्फ नाम लिखा के छोड़ मत दो, बल्कि नाम लिखाने के साथ साथ पूरी कोशिश, पूरी दुआ और पूरे असबाब का इख्तियार करना कि जैसे कुरान पाक में फरमाया गया कि अगर तुमने निकलने का इरादा किया तो तैयारी भी तो करो, उसके बाद कोई उजर पेश आ जाता है तो देखा जाएगा, लेकिन अगर उजर पेश नहीं आता तो हिम्मत करके अल्लाह के रास्ते में निकलो। तो सब तैयार हो इंशाल्लाह, लिखो अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करके नाम लिखो।